الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال جل وعلا كما ورد في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمهم الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أسرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ينشدون في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رواه الامام البخاري رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي قبلي في امته الا كان له حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تكون خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه الإمام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نهجر كل ما تكرهه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آج سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا لازمی سمجھتا ہوں یہ یقیناً اسی کے فضل و کرم سے ہے کہ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا آج ہم اس کے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئے ظاہر بات ہے کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا بغیر اذن رب، اور جب تک حالات کو اللہ تعالی ہی سازگار اور موافق نہ بنا دے ہم خواہ کچھ بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتے. یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع خدا ہی کہے یہ کام، طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام. ویسے تو اکبر الہ آبادی مشہور ہے مزاحیہ اور ظریفانہ کلام کے لیے، لیکن ان کا عارفانہ کلام بھی بہت ہے. بہرحال شکر صد شکر کے جمادہ بمنزل رسید، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، کل حمد اور کل ثنا اسی کے لیے ہے کہ ہم اس چار روزہ پروگرام کی اس آخری نشست تک پہنچ گئے. قرآن مجید میں سورتوں میں، بہت سی سورتوں میں ایک عام اسلوب ملتا ہے، العود الی البدء، جو مضمون جو موضوع سورت کے شروع میں آتا ہے اختتام پر پھر اسی مضمون کی طرف جو ہے رخ مڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں العود الی البدء، لوٹ جانا، عود کرنا اس شے کی طرف جس سے آغاز ہوا تھا. مجھے آج یہ بات اس لیے یاد آئی کہ گزشتہ تین دنوں میں سے درمیان کے جو دو دن تھے کل اور پرسوں، زیادہ تر ہماری گفتگو جو ہے وہ علمی معلوماتی، نظام خلافت کیا ہے، اصلاً کیا تھا، اب اس بیسویں صدی کے اواخر میں اس کی کیا صورت ہوگی، اس کے تحت ریاست کا دستوری اور سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کے تحت معاشرے کی شکل کیا ہوگی، اس کے تحت اقتصادی اور معاشی نظام کیا ہوگا، یہ چیزیں زیادہ تر علمی اور معلوماتی نوعیت کی تھیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن گفتگو ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل اس دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا اور عالمی سطح پر ہوگا. یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کب ہوگا اس کی کوئی خبر حضور نے نہیں دی، اور نہ ہی ہم کوئی اس کے بارے میں یقینی بات کہہ سکتے ہیں. یہ تو ضرور ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا سورہ انبیاء کے آخر میں دو مرتبہ آیا، وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. پھر سورہ جن میں بھی دوبارہ آیا، اِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، ابھی اللہ اس میں کوئی مہلت دے گا، اس میں کہیں اس تاخیر فرمائے گا، میں نہیں کہہ سکتا. تو یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اگر حضور سے کہلوائی گئی ہے تاب دیگر کے رسد، تو کسی اور کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے ضمن میں یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ واقعہ کب ہوگا. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرائن ہوتے ہیں، حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، اللہ کو بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، ندائے لالا گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. اللہ چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کی آیات اور اس کی فعالیت، اس کی خلاقیت، وہ تو نمایاں ہے، اسی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں. اسی طرح سے جو آثار ہیں اور وہ علامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ دور کی بات نہیں، بہت ہی فاسٹ موونگ ڈرامہ کی حیثیت سے یہ حالات جو ہیں یکے بعد دیگرے اب منصہ شہود پر ظہور کر رہے ہیں. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ بہرحال دور کی بات نہیں ہے، البتہ ہم تعین نہیں کر سکتے کہ کب ہوگا. آج ہمارا اصل موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوگا. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ ہے اصل عملی معاملہ. اس کے ضمن میں پہلا اپنا تاثر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ اگر اس کی صریح خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہوتی تو کبھی ہم نہیں مان سکتے تھے کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، ان سے پہلے کسی رسول کے ذریعے نہیں ہوا. اور آپ پر رسالت تو ختم ہو چکی ہے، اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جو کام پہلے رسولوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکا وہ اب امتیوں کے ہاتھوں کیسے ہو جائے گا. بلکہ میں آج یاد کر رہا تھا کہ پچھلی صدی میں ہمارے ہاں جو کچھ مباحث، اگرچہ وہ واقعہ یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل جوائنٹس جو تھے انہوں نے ایسی باتوں کو کیوں اپنے بحث و نزاع کا ایشو بنایا، کاش کے نہ بناتے. لیکن جو اس قسم کے مسائل تھے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا، امتناع نظیر، کہ کیا اللہ تعالی بھی اس پر قادر ہے کہ حضور جیسا کوئی انسان اور پیدا فرما سکے. اب یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ تھا جس پر بڑی بحثم بحثہ ہوئی. اگر ہاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کی شخصیت جو ہے پھر وہ یکتا نہ رہی، نہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علی کل شئ قدیر نہیں رہا. ایک عجیب اقدا. لیکن یہ کہ اس پر ہماری دو بڑی عظیم شخصیتوں نے، ایک طرف شاہ اسماعیل شہید تھے رحمہ اللہ، ایک طرف مولانا فضل حق خیر آبادی تھے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتیں صرف کی ہیں. لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ واقعتاً امتناع نظیر کم سے کم اس درجے میں کہ جو کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا اور وہ سید الانبیاء والمرسلین کے ہاتھوں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا و آباؤنا و امہاتنا، کیسے یہ مان لیا جائے کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے اور کسی غیر نبی کے ہاتھوں ہو سکتا ہے، امتیوں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ماننے والی بات نہیں. عقلی اعتبار سے بھی جو زمانے کا رخ ہے، مادہ پرستی میں انسان غرق ہو گیا ہے، صرف یہی زندگی اور یہی اس کے جو تعیشات ہیں، یہی مقصود و مطلوب ہو کر رہ گئے ہر انسان کے، اور یہ پوری دنیا پر ایک فلسفہ ہے مادیت کا اور مادہ پرستی کا، اس کا غلبہ ہے، تہذیب ہے، اباحیت اور عریانیت اور ہر طرح کی جو ہے فحاشی جو ہے وہ گویا کہ آرٹ بن چکی ہے، وہ کلچر کے نام سے اس کا فروغ ہو رہا ہے. تو پوری دنیا کا ایک رخ ہے اور اسلام ظاہر بات ہے کہ بالکل دوسرے رخ پر جانا چاہتا ہے، تو کوئی آسان کام ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دفعہ کیوں نہیں آ سکی آج تک ہمارے ہاں کہ واقعتاً یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی کتاب و سنت کے منافی، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، آج تک نہیں آ سکی. قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 42 سال ہو گئے، 43 سال ہو گئے، 43 سالوں میں اگلا قدم نہیں اٹھ سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ زمانے کا بہاؤ بالکل ایک رخ پر ہے اور یہ معاملہ بالکل دوسرے رخ پر ہے، تو آسان کام نہیں ہے. جاگیرداری ختم کر دینا کوئی آسان کام ہے؟ شیروں کے منہ میں سے نوالے نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ جن کے مراعات ہیں، جن کا یہاں پہ جن کی حکومت ہے، جن کی بادشاہی ہے، جن کی خدائی ہے، ان سے خدائی چھین لینا آسان کام ہے؟ اگر خبر وہ اتنی صریح نہ ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو واقعہ یہ ہے کہ میرے لیے کم سے کم یہ بات ناقابل یقین، ناقابل قیاس، ناقابل ناقرین جو تھی، اس کو ماننا جو ہے بہت ہی قرین قیاس ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خبریں میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کو دہرا نہیں رہا. لیکن یہ کہ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن آج میں اپنے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلوب کو بدل رہا ہوں. میں ایک اسلوب اختیار کر رہا ہوں جسے ہمارے ہاں عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے نفی اس بات، چنانچہ ذکر کہلاتا ہے، ذکر نفی اس بات. اس لیے کہ کلمہ طیبہ میں پہلے نفی ہے لا الہ، پھر اس بات ہے الا اللہ. تو یہ نفی و اس بات کا معاملہ جو ہے یہ بہت ایک معروف اسلوب ہے. تو میں اپنی اس بحث میں آج اس اسلوب کو اختیار کر رہا ہوں. چھ اعتبارات سے آپ کے سامنے نفی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام اس طور سے نہیں ہو سکتا، اس طور سے نہیں ہو سکتا، اس طور سے نہیں ہو سکتا. اس سے خود بخود نکھر کر کچھ باتیں آ جائیں گی اور پھر آسان ہوگا اس بات جو ہے اس کا سمجھ لینا. یہ جو چھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں نفین، ان کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. تین باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں، ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ ان کو ایک دفعہ شعور کی سطح پر ذہن میں تازہ کر لینا مفید ہوتا ہے تاکہ انسان اس کے بارے میں یکسو ہو جائے. پہلی بات یہ ہے جو ہر انسان مانے گا، یہ صرف چاہنے سے نہیں ہو سکتا. خواہش کتنی ہی ہو، محض خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں آج اس کے لیے یہاں قرآن مجید کی آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں. کس قدر خوبصورت انداز ہے قرآن کا، لیسا بے امانی کن ولا امانی اہل کتاب، سورہ نساء کی آیت نمبر 123. اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہش سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہش سے کچھ ہوگا. خواہش سے یہاں کچھ نہیں ہوتا. گندم کا ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتے آپ محض خواہش سے، اس کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، ہل چلانا ہے، زمین تیار کرنی ہے، پراپر ٹائم پر بیج ڈالنا ہے، پھر اس کی آبیاری ہے. نہیں کریں گے تو گندم آپ کی فصل آپ کو نہیں مل سکتی. یہ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ عالم اسباب کہلاتا ہے. لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. خرق عادت جس شے کو کہتے ہیں، اس کاز اینڈ ایفیکٹ سے ہٹ کر کوئی شے ہو جائے، اسی کا نام معجزہ تھا. معجزہ ختم ہو چکا نبوت کے ساتھ. اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے. جو کچھ ہوا ہے محنت سے، مشقت سے، کوشش سے، تکلیفیں جھیل کر، مسائل برداشت کر کے، فاقے جھیل کر، پتھراؤ جھیل کر، تمام جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر اور گرجے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار، یہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اگر معجزہ ہو سکتا تھا تو نبیوں کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کچھ ہوا محنت سے ہوا. ہاں یہ ہے کہ نصرت خداوندی آ سکتی ہے، نصرت آج بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کچھ شرائط ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ محض دعا سے بھی یہ نہیں ہوگا. دعا بڑی شے ہے، حضور کی حدیثیں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن جواب القلم میں سے ہیں. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء. کبھی کبھی وہ تقدیر جو ہوتی ہے معلق، تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے. تقدیر مبرم نہیں لیکن تقدیر معلق جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور دعا جو ہے عبادت کا جوہر ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ دعا کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، قواعد ہیں. دعا کرنے والے کا منہ بھی ہے کہ نہیں دعا کرنے کا، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے لستم علی شئ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا منہ نہیں ہے ہم سے بات کرنے کا جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اسی کو اب آپ قیاس کر دیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شئ حتی تقیموا القرآن، تمہارا منہ نہیں. دعا قبول ہوتی ہے لیکن کب؟ جب جو کچھ انسان کے بس میں ہے وہ کر چکا، پھر اللہ سے دعا مانگ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میدان میں لا کر ڈال دو، پھر اللہ سے دعا مانگ. چنانچہ اس کے ضمن میں جو نصرت خداوندی آتی ہے، اگرچہ وہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے واقعات اب بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی نصرت خداوندی کا سلسلہ بند نہیں ہوا، لیکن نصرت کا ایک قاعدہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بیان ہوا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یا تم نے یہ سمجھا تھا کہ یوں ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصائب، وہ امتحانات، وہ آزمائشیں وہ آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے. انہیں تکلیفیں آئیں، امتحانات سے گزرنا پڑا، انہیں فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے. تب وقت کا رسول پکار اٹھا اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. میں پہلے اپنے خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو خبریں دی گئی تھی نصر من اللہ و فتح قریب، اور یہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ کب؟ سن 5 ہجری کے اواخر یا سن 6 کے اوائل میں یہ خوشخبری دی گئی ہے. 12-13 برس مکے کے، 5 برس یہ، 17 برس تک جو ہے مصائب، مشکلات، امتحانات، کٹھن مراحل سے گزرنے کا سلسلہ یہ رہا، یہاں تک کہ حضور اور صحابہ نے گویا کہ ثابت کر دیا، انہوں نے اپنے ایمان، اپنے عمل صالح، اپنے جہاد اور قتال، اس سب کے ثبوت فراہم کر دیے. تب فرمایا گیا کہ اے نبی بشارت دے دیجئے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ کامیاب ہو گئے ہمارے امتحانات میں، اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. اس سے آگے چلیے، اب جو بات کہہ رہا ہوں اس میں ذرا آپ چونکیں گے. میں نے پہلی بات عرض کی کہ محض خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، سامنے کی بات ہے، محض دعا سے کچھ نہیں ہوگا. جو ہماری دعاؤں کا حشر ہوا تھا سن 71 میں وہ یاد کر لیجئے، کتنی مسجدوں میں قنوت نازلہ کی دعائیں مانگی گئیں، کتنی صبحیں ہیں کہ جن میں کہ وہ قنوت نازلہ پڑھی گئی، کیا اس کا نتیجہ برآمد ہوا؟ معلوم ہوا کہ کوئی اس کے قواعد و ضوابط ہیں. دیکھا جاتا ہے دعا کون مانگ رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اس کا اپنا رویہ کیا ہے، اس کی اپنی طرز عمل کیا ہے. اب تیسری بات جو کہہ رہا ہوں وہ ذرا تھوڑا سا قابل غور آپ کو محسوس ہوگی، مشقت، محنت، ایثار، قربانی، چاہے آخری درجے کی ہو اس سے بھی یہ کام نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ محنت و مشقت اور ایثار اور قربانی طریقے محمدی کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مجرد قربانیوں سے کچھ نہیں ہوگا. 10 لاکھ جانیں افغانستان میں جا چکی ہیں، اس سے بڑی قربانی ہوگی کوئی؟ لیکن ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جد و جہد طریقے نبوی پر نہیں تھی. جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ہے کہ وہاں خون جو خلوص کے ساتھ خون دیا گیا ہے، خلوص کے ساتھ جانے دی گئی ہیں، ان کی مقدار بھی بہت ہے، نتیجہ نکلے گا، لیکن ابھی تک نہیں نکلا. جو بھی سامنے ہے وہ تو آپس کی خانہ جنگی ہے. اسی طرح پاکستان کے قیام میں لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی کہ نہیں، لیکن یہ کہ اس سے کیا اسلام تو یہاں نہیں آیا. نظام مصطفیٰ کی تحریک میں کتنے لوگوں نے جوش و خروش، کتنی قربانیاں دی، اسلام نہیں آیا. تو یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے مثالیں کافی ہیں کہ ایثار ہو، محنت ہو، قربانی ہو، جانے دی جائیں، لیکن وہ بھی اگر طریق محمدی پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نتیجہ نہیں برآمد ہوگا، قربانیاں رائے گا جائیں گی. جو شیخ سعدی نے کبھی کہا تھا اور بڑی پیاری بات کہی تھی، خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر پیغمبر کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، یہ راستہ تو وہ ہے کہ جو پیغمبر کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوگا، پیغمبر کا راستہ اگر اختیار نہیں کرو گے تو قربانیاں اور جانی اور مالی سیسار وہ بھی سارا کا سارا ضائع جائے گا، نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. یہ ہے وہ بات جو میں اب دو بزرگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ائمہ اربعہ میں سے امام دار الہجرت، امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا ہے تو ایک خطبہ دیا ہے، بڑا پیارا خطبہ ہے. اس خطبے میں الفاظ آئے ہیں ان ھذا الامر، ھذا الامر سے مراد وہی خلافت کا نظام جس کے لیے اب جانشینی ہو رہی ہے. لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله، ایک بات اچھی طرح جان لو، اس معاملے کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. یہ جو ایک قول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو جنرلائز کر کے واضح کر کے بیان کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں کندہ کر لیجئے، لوح قلب پر کندہ کر لیجئے، ادھر ادھر سے مستعار طریقے مان کر یا طریقے محمدی کے کسی جز کو لے کر اگر آپ چاہیں کہ نتیجہ برآمد ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا. اس کو سوچنا ہوگا وہ کل کی حیثیت سے کیا تھا، اس میں کیا پہلے تھا، کیا بات تھا، کیا تقدیم تھی، کیا تاخیر تھی، پہلا قدم کیا تھا، دوسرا کیا تھا. اس اعتبار سے، اور دیکھیے وہ جو حدیث میں نے پہلے دن آپ کو سنائی تھی، اس امت کا پہلا حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ، حضور کے دور کے بعد آخری حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ. تو فرمایا لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. تو معلوم ہوا کہ جس طور سے، جس طریقے کار سے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام اس وقت قائم ہوا تھا آج سے 1350 برس قبل، اسی پر چلیں گے تو وہ نظام قائم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تین باتیں ہو گئی. اب تین باتیں جو نفی کے ضمن میں کر رہا ہوں وہ ذرا اپلائیڈ فارم میں ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بعض اجزاء لے کر اگر ہم سمجھیں کہ صرف اس کے ایک جز کے ذریعے سے وہ نتیجہ نکل آئے گا تو یہ بھی در حقیقت بہت بڑا مغالطہ، بلکہ بعض حالات میں مغالطے سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑ جائے گا. وہ تین باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر کسی کا یہ خیال ہے، اور آپ کو معلوم ہے میں خامخواہ جماعتوں کے نام لے کر، تحریکوں کے نام لے کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایک خیال یہ بھی ہے کہ بس تبلیغ کیے جاؤ، تلقین کیے جاؤ، نصیحت کیے جاؤ، جب سب لوگ بدل جائیں گے نظام بھی بدل جائے گا. مجرد دعوت و تبلیغ، حالانکہ دعوت و تبلیغ طریق محمدی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجرد دعوت و تبلیغ سے وہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا تو بہرحال بہت بڑے مغالطے میں ہیں. دعوت و تبلیغ سے افراد بدل جاتے ہیں. سلیم الفطرت لوگ کھینچے آتے ہیں جیسے میگنیٹ ہے اور وہ لوہ چون کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. دعوت صحیح ہے, فطرت کے مطابق ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین دین فطرت ہے, تو جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ کھینچائیں گے. لیکن نظام کو بدلنا, نظام تو وہ ہے جس میں ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہے, جن کے مفادات ہیں, مراعات ہیں. یہ بگڑے تگڑے لوگ جو ہیں یہ ماننے والے نہیں ہوتے. ان کو ماننے کے لیے اور ان سے منوانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے سورہ حدید اس کی جو آیت ہے 24ویں آیت, اس کا ایک حصہ جو ہے کل ہم نے پڑھا تھا, لیکن اب اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیجئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, واضح تعلیمات کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, ان کے ساتھ کتاب اتاری, میزان اتاری, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اب آگے فرمایا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ہتھیار بنتے ہیں, تلوار بنتی ہے, نیزہ بنتا ہے, ڈھال بنتی ہے, کچھ اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے, چمٹا پھکنی پرات بھی بنتی ہے, لیکن اصل میں تو ہے یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے. اور یہ ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے ہمارے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. دین کو غالب کرنا اللہ کی مدد ہے, اس لیے کہ در حقیقت جب دین غالب نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس بغاوت کو فروغ کرنا اور اللہ کی حکومت قائم کرنا یہ اللہ کی مدد ہے, اور چونکہ یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو گویا کہ ان کی مدد ہے. من انصاری الی اللہ, رسول پکارتے رہے. اس حوالے سے اس آیت کو ذہن میں رکھیے, یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے. محض دعوت و تبلیغ سے نظام نہیں بدلے گا, افراد بدل جائیں گے, لیکن نظام وہاں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو مراعات یافتہ طبقات ہیں, اس کا راستہ روکیں گے. اس کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر ہوگا, یہاں تک کہ وقت آئے گا کہ اسلحہ استعمال کرنا پڑے گا. ہم نے اسی لیے لوہا اتارا ہے. میں اس ضمن میں ایک بات اور عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک پہلو سے نادانستہ طور پر اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ محض دعوت و تبلیغ سے خلافت کا نظام, اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے, تو غیر شعوری طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر صرف دعوت و تبلیغ سے کام ہو سکتا تھا تو حضور نے تلوار ہاتھ میں کیوں لی؟ کیا حضور سے بڑا وائس, حضور سے بڑا مبلغ, حضور سے بڑا مربی, حضور سے بڑا معلم, حضور سے بڑا مزکی ہو سکتا ہے؟ اگر محض دعوت و تبلیغ سے کام ہو سکتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خون کا قطرہ تو بہت دور کی بات ہے, حضور کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے. لیکن نہیں ہو سکتا, نظام نہیں بدلے گا کبھی. نظام بدلنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا. خون سینکڑوں اگر کفار کا بہا ہے تو سینکڑوں صحابہ ہیں جنہیں اپنی جانوں کی قربانی جو ہے پیش کرنی پڑی ہے, اور خون خود محمد الرسول اللہ کا جذب ہوا ہے, دامن احد میں بھی اور ریگزار طائف میں بھی خود حضور کا خون جذب ہوا ہے. تو جان لیجئے کہ محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا. دعوت و تبلیغ جو طریق محمدی ہے اس کا اہم حصہ ہے, بلکہ پہلا جز ہے, ابتدائی قدم ہے, لیکن صرف اس سے اگر خیال ہے تو ہی خیال است و محال است و جی. دوسرا طریقہ اس وقت جو بہت ہی پاپولر ہے پوری دنیا میں, جس سے چلن ہو جاتا ہے وہی پاپولر ہوتی ہے. ہمیں مغرب نے کچھ طریقے سکھائے ہیں, جو اقبال نے پھپتی چست کی تھی, الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب, آزادی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. لیکن یہ کہ ایک چیز چلتے 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 اس طرح ذہنوں کے اوپر اپنا تسلط کر لیتی ہے کہ نہ معلوم ہمارے کتنے لوگ ہیں, کتنی جماعتیں ہیں, اور مخلص ہیں خلوص کے ساتھ. کارکنوں کے بارے میں تو مجھے کسی کی بھی شک نہیں ہوتا, ہر جماعت کے پیچھے چلنے والے لوگ مخلص ہوتے ہیں تبھی وہ جماعت چلتی ہے. کوئی اگر ہوتی ہے کوئی بات, کسی کا کوئی مفاد ہوگا تو شاید لیڈروں میں سے کسی کا ہو, لیکن وہ بھی ہم تعین کے ساتھ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں خلوص سے. لیکن یہ جو خیال ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے نظام بدل جائے گا اور نظام قائم ہو جائے گا, اس سے بڑا احمقانہ خیال اور کوئی نہیں. سب سے بڑی بات تو اگر ایک ہی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ کبھی تصور کیجئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخابات کے ذریعے سے جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی حکومت قائم کر سکتے تھے؟ اچھا یہ بات میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں حضور کا تذکرہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے توہین ہے، لیکن چلیے حال کی بات ہے، 14-15 سال پرانی بات ہے. کیا آیت اللہ خمینی صاحب کی حکومت ایران میں انتخابات کے ذریعے قیامت تک قائم ہو سکتی تھی؟ کوئی سوچے، کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو اس کا جواب دے سکے اس بات میں کہ ہاں ہو سکتی تھی؟ کوئی نہیں. اور قرآن مجید کی اگر نص آپ کو چاہیے تو قرآن مجید تو سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں کہتا ہے ان توتے اکثر من فی الارض یضلو عن سبیل اللہ. یہاں سارا مسئلہ اکثریت اقلیت کا ہے، اکثریت حق ہے اقلیت باطل ہے. جو اس اصول کے اوپر نظام چل رہا ہو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی سیدھا راستہ بھی آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. تو لسے قرآنی اور عقلی دلیل چاہیے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک میں ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہوتا ہے، خلا تو کہیں بھی نہیں ہے نا. کہیں جاگیردارانہ نظام ہے، کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہیں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے بادشاہ ہے وہاں کا اپنے علاقے کے اندر. یہ جو نظام ہے ان کا ان کے حوالے سے پاور بیسز بنے ہوئے ہیں معاشرے میں، قوت کا سرچشمہ، قوت کے مراکز بنے ہوئے ہیں. الیکشن آپ عمدہ سے عمدہ کرا لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ کرا لیجئے، غیر جانبدار سے غیر جانبدار کرا لیجئے، ٹرانسپیرنٹ کرا لیجئے، فیئر کرا لیجئے، لا محالہ وہی جو سٹرکچر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سٹرکچر وہی ریفلیکٹ ہوگا الیکشن کے اندر. ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں 75 سے لے کر 80% آبادی دیہات میں ہے، اور وہ سب کے سب جاگیرداروں اور وڈیروں اور خواتین اور جو قبائلی سردار ہیں ان کے انگوٹھے تلے. کیسے تبدیلی ہو جائے؟ یہ تو ہو جائے گا کہ ایک لغاری کی بجائے دوسرا لغاری، ایک مداری کی بجائے دوسرا مداری، ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ان کو ہٹا کر کوئی اور آ جائے، شہروں میں ہو سکتی ہے تبدیلی اس لیے کہ جاگیردار کا نہیں ہے، وہاں کچھ گنڈا گردی بھی چل جائے گی، کسی وقت کوئی عوامی تحریک چل جائے جیسے کہ ایم کیو ایم کی کراچی میں چلی ہے، وہ بھی عوامی تحریک تھی، اگرچہ اس نے بعد میں اور شکلیں بھی اختیار کی ہے لیکن ابتدا میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک عوامی تحریک تھی. شہروں میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن شہروں کی تبدیلی اس ملک کے اندر بحیثیت مجموعی انتخابی راستے سے فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. تو موٹی بات ہے، عقل سے ذرا کام لیں، سوائے اس کے کہ بس اب چونکہ عادت پڑ گئی ہے، گھٹی میں پڑ گیا ہے اس حوالے سے، یا کچھ لوگوں کی کچھ سیٹیں پختہ ہیں، کچھ سینیٹریاں ہیں یا کچھ میمبریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے اس پہ اپنا وقت بے تحاشا، اپنا پیسہ، کتنے ہی کارکنوں کا وقت اور ان کی صلاحیتیں، ان کی محنتیں خرچ کی جا رہی ہیں. لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کے حوالے سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا. پاکستان کی 1951 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، پنجاب ہی میں ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے، پاکستان میں پہلے الیکشن وہ تھے. یہ 1993 میں، اب آپ نوٹ کر لیجئے، 42 برس کے بعد بھی اگر عقل نہ آئے. 40 برس میں تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی 40 برس میں جا کے شعوری اعتبار سے پختہ ہو جاتا ہے. فیضا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن، 40 برس کا ہو گیا اور اپنی پختگی کو پہنچ گیا. کاش کہ ہماری ان جماعتوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس راستے میں اپنے وقت، صلاحیت اور اس ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ انہیں سبق حاصل ہو جائے اور وہ اپنا راستہ جو ہے اس کے بارے میں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو. اب آخری بات کہہ رہا ہوں، تیسری بات، یہ بھی ایک دیکھا دیکھی دنیا کے ایک چلن ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگ بھی تھی، قتال بھی تھا. اب ایک شکل جو آج اختیار کی جا رہی ہے وہ چھاپا مار قسم کی، یا جسے آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹی، اور وہ اسلامی تحریکیں اختیار کر رہی ہیں، اگرچہ کر رہی ہیں تشدد کے جواب میں. مصر میں جو کچھ تشدد ہوا حکومت کی طرف سے، جوابی طور پر وہاں کے لوگ نہایت مخلص، خاص طور پر الجماعۃ الاسلامیہ، میں ان کے بارے میں تو بہت اونچی رائے رکھتا ہوں. مجھے 1979 میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا مصر کے مختلف شہروں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہایت مخلص نوجوان، نہایت دیندار. یعنی میں آج کی یہاں کی جو ٹرمینالوجی اس کے حوالے سے غرض کروں کہ جماعت اسلامی نے جو ایک مزاج پیدا کیا ہے فکری، انقلابی، نظریاتی، اور تبلیغی جماعت نے جو ایک مزاج پیدا کیا ہے تدین، اتباع سنت، ان دونوں کو جمع کر دیں تو وہ الجماعہ اسلامیہ تھی مصر کی. لیکن یہ کہ اس تشدد کے جواب میں انہوں نے پھر وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا. اسی طریقے سے الجزائر میں الیکشن کے راستے سے بات ہو رہی تھی، اور کیوں ہو رہی تھی یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ اپنے ملک پر کبھی قیاس نہ کر لیجئے اس پر. چونکہ الجزائر میں آزاد ہونے کے بعد وہاں سوشلسٹ نظام قائم ہوا، جاگیرداریاں ختم، لہذا وہ رکاوٹ وہاں نہیں ہے جو یہاں موجود ہے. اس لیے وہاں اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ الیکشن کے راستے سے جو مسلم طاقتیں تھیں وہ سامنے آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد جو پھر تشدد ہوا ہے، راستہ روکا گیا ہے، اب انہوں نے جوابی تشدد کا راستہ اختیار کر لیا. یہ تیسری غلطی ہے میرے نزدیک، اس راستے سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. اس قسم کی ایکٹیویٹی آکوپیشن آرمیز کے خلاف مفید اور مؤثر اور کامیاب ہو سکتی ہے. الجزائر ہی میں آج سے یوں سمجھئے کہ کوئی 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے جہاد ہو رہا تھا، جہاد حریت، آزادی کا جہاد. فرانسیسی فوجوں کے خلاف یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا اور کامیاب ہو گئے. آکوپیشن آرمی کی اور بات ہوتی ہے، نیشنل آرمی کی اور بات ہوتی ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ان کی سپلائی لائن ہے، فرانس سے سپلائی لائن ہوگی تو یہ فوج کچھ کر سکے گی. امریکہ جیسی سپریم پاور جو ہے، اور جو سپیریئر پاور تھی، سپر پاور تھی، ویتنام میں اس لیے مار کھا گیا کہ بڑی لمبی سپلائی لائن تھی، لہذا وہاں ویٹ کانگ جو ہے انہوں نے ناکو چنے چکوا دیے ہوں گے. لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام قطعاً مؤثر نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے ان تینوں چیزوں کی بھی جان لیجئے. پھر یہ کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ایک بہت براہ راست فوری نتیجہ بہت نامناسب بھی نکلتا ہے. فرض کیجئے الجزائر کا تصور کیجئے، فوج کا کوئی ٹرک جا رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے بم پھینک دیا، 4-6 آدمی مر گئے. اب کیا ہوگا؟ اس فوج کو معلوم ہے کہ بم پھینکنے والا یہی کہیں ہے. اب وہ کہیں گے اس پوری آبادی سے یا تو آدمی حوالے کرو، اور یا یہ ہے کہ گھر گھر جو ہے وہ سرچ ہوگی، اور گھروں میں فوجی داخل ہو جائے. فوجی جو ہے جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، وہ جب گھر کے اندر جائے گا جو کچھ کرے گا، جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہماری فوج نے کیا، وہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا کرتا. بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں گھروں سے دور. اس اعتبار سے پھر جو نتائج نکلتے ہیں، یا پھر آبادیاں جلا دی جاتی ہیں، اسی آبادی کے اندر یہ کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے، چھاپا ماروں کا پوری آبادی جلا. یہ کام جو ہے، اس سے تیسری بات جو میں نے عرض کی، اس سے بھی وہ کام نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب میں نے اس نفی کیا اپنا بیان مکمل کر لیا. اب اس بات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو میں نے عنوان دیا ہے انقلابی جد و جہد، اور میں نے ڈرائیو کیا ہے اس جد و جہد کے تمام مراحل کو سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت صرف یہ عرض کروں گا کہ اس بات پر جو میرا یقین ہے، نظام بدلنا ہے، نظام بدلنے کے معنی انقلاب ہے. انقلاب کے لیے واحد سورس جو ہے انقلابی عمل کا، وہ سیرت النبی ہے، کہیں اور سے نہیں. جا ہی جاس یہی جگہ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ذرا بھی گمان ہو جائے کہ یہاں تیل نکل سکتا ہے تو کروڑوں ڈالر جو ہے وہاں پر ڈرلنگ میں اور اس میں اور اس میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ امید ہے کہ تیل نکلے گا. اگر یقین ہو جائے کہ تیل ہے پھر کیا کہنے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ سیرت النبی ہی واحد سورس ہے جہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، جا ہی جاس، تو پھر یہ ہے کہ پوری توجہ اسی پر مرکوز ہو جائے گی، اسی کے بٹوین دی لائنز جو ہے انسان غور کرے گا، سمجھے گا حضور نے پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا. کوئی چینج اگر آپ کے طریقہ کار میں آئی، کس مرحلے پر آئی، کیا آپ شرائط پوری ہو گئی کہ آپ نے کوئی دوسرا جو ہے اقدام کیا اور اگلا قدم اٹھایا. ایک ایک پہلو سے سیرت النبی علیہ صاحب السلام والسلام کا مطالعہ کرے گا انسان، جب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہو کہ واحد سورس جو ہے انقلابی عمل کی، اس کے شعور اور ادراک کو حاصل کرنے کی، وہ سیرت النبی ہے. لہذا میں اس کو دو حوالوں سے ذرا ثابت کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ واحد سورس سیرت النبی ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جتنے دوسرے انقلابات آئے ہیں وہ سب جزوی انقلاب تھے. ٹوٹل ریولیوشن کی صرف ایک مثال ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت چرچا ہے فرینچ ریولیوشن کا، 225 برس پہلے آیا تھا. لیکن فرینچ ریولیوشن سے کیا چیز بدلی تھی؟ صرف سیاسی ڈھانچہ، عقائد نہیں بدلے، اخلاق نہیں بدلے، معاشرت نہیں بدلی، معیشت کا ڈھانچہ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا سوائے سیاسی ڈھانچے کے۔ بولشویک ریولوشن اس صدی کا صرف معاشی ڈھانچہ بدلا، وہی عقائد، وہی کرسچنز، وہی ان کے اخلاق، وہی شب و روز، وہی صبح و شام، سب کچھ وہی، صرف معاشی ڈھانچہ، جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے اس کے معاملے کو ختم کیا، نیشنلائزیشن کے اوپر بنیاد رکھی گئی۔ ان دو کا ہی صرف حوالہ دینے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ان کے کانٹیکسٹ میں ذرا غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بارے میں مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا ہوگا کیا شے نہیں بدلی۔ عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، اقدار بدل گئیں، صبح شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، کیا شے ہے جو رہ گئی ہو وہی کی وہی؟ معاشرت بدل گئی، فیملی لاز بدل گئے، تمام جو سوشل ویلیوز ہیں ان کا انقلاب آ گیا، پھر معاشی ڈھانچہ بدل گیا، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا۔ وہ قوم جس میں لکھنے پڑھنے والے گنتی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ دنیا کی امام بن گئی، علوم کی موجد بن گئی۔ وہ قوم جس میں ہر وقت جھگڑا تھا، قومن لدہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا شروع ہو گیا تو نسل بعد نسل چلتا ہے، اور وہ قوم اتنی پرامن۔ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک عورت جو ہے صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گی، اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تنہا عورتوں نے سفر کیا اس عرب کے اندر، جہاں قافلوں کا نکل کر جانا آسان نہیں تھا، لیکن وہ امن۔ وہ قوم جو نظم کے نام سے سرے سے واقف نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے ساما ہے، اور وہ اس قوم کو نظم کا ایسا خونگر کیا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے صفے باندھ کر، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ملٹری ڈرل ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور پوری جو ہے کانگریگیشن رکوع میں گئی ہے۔ یہ ہے وہ انقلاب عظیم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ نمبر دو، باقی جتنے ریولیوشن دنیا میں آئے ہیں وہ مختلف لوگوں نے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مختلف جنریشنز کے ذریعے سے آئے۔ ایک نسل نے صرف فکر دیا، مفکرین پیدا کر دیے، وہ مفکرین صرف ڈیسک ورکرز تھے، لکھنے والے تھے، کتابیں لکھنے والے، وہ مرد میدان تھے ہی نہیں کہ انقلابی جد و جہد کا عملاً بھی آغاز کر سکے۔ دے کوڈنٹ لیڈ دی ریولیوشنری موومنٹ ان دی فیلڈ۔ مثالیں ہمارے سامنے، والٹیئر اور روسو، مفکر مصنف بہت بڑے، لیکن یہ کہ مرد میدان تو نہیں تھے، ان کی کوئی قیادت نہیں ہے فرینچ ریولیوشن میں، وہ تو بے قیادت انقلاب آیا، اس لیے نہایت خونریز بلڈی ریولیوشن تھا فرینچ ریولیوشن۔ دوسرا انقلاب، اینجلز اور مارکس بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، کتاب لکھ دی داس کیپیٹال، اس میں کوئی شک نہیں، کتاب بڑی عظیم تھی جس نے پوزیس کیا ہے انسانی ذہن کو، نیسٹ پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کتاب لکھ دی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے، بلکہ جہاں بیٹھ کر وہ کتاب لکھی ہے جرمنی میں یا انگلستان میں، وہاں آج تک بھی وہ انقلاب نہیں آیا۔ وہ تیسرے تیواڑے جا کر روس میں بولشویکس اور بولشویکس کی جد و جہد، اور پھر لینن کی وقتی قیادت میں انقلاب برپا۔ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، ایک انسان، کوئی آپ کے پاس نہ امت ہے بنی ہوئی، نہ کوئی جماعت ہے، کچھ بھی نہیں، فرد واحد۔ چار اشخاص ایمان لے آئے، اپنی زوجہ محترمہ ایمان لے آئی، اپنے جگری دوست ایمان لے آئے، اپنے غلام، آزاد کردہ غلام ایمان لے آئے، اپنے چچا زاد بھائی ایمان لے آئے، ایک جمع چار پانچ، دس برس میں بمشکل 125 یا 150۔ لیکن پھر یہی وہی فرد واحد ہے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگا رہا ہے ماں سبا ہاں، وہی ہے جو میدان بدر میں فوج کی قیادت فرما رہا ہے۔ یہ آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا ہی نہیں۔ انقلاب کی تکمیل ہو گئی، اور وہی فرد واحد، وہی شخص واحد، وہی انسان واحد تمام مراحل کے قیادت کے تقاضے پورے کر رہا۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرشمہ دامن دلمی کشت جائی جاست، یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ انقلابی عمل کی واحد سورس سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے، ذرا میں نوٹ کرا دوں آپ سے، کہ میں گزشتہ 10 برس سے میں نے اس کو اپنی گفتگوؤں کا، تقاریر کا، خطبات کا موضوع بنایا ہے، منہج انقلاب نبوی۔ سب سے پہلے 84-85 میں میں نے 11 خطبے دیے تھے مسجد دارالسلام میں، امریکہ میں اسلامک فنڈامنٹلزم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے. امریکہ میں جو نیا نوجوان اب جو نئی نسل وہاں پیدا ہوئی ہے، جو ہمارے امیگرنٹس گئے تھے وہ تو گئے تھے بحیثیت طالب علم، 60s میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان، ہندوستان، عرب ممالک سے نوجوان گئے تعلیم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے اکثر و بیشتر وہیں جم گئے، وہیں ٹک گئے، وہیں اسٹیبلش ہو گئے. اب انہیں اپنی آئیڈینٹی کے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ اس سمندر کے اندر ہم تو گم ہو جائیں گے، ہماری اگلی نسلوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کون تھے اور ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، ہمارا دین کیا تھا. لہذا جیسے ڈوبتا ہوا آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے، ایم ایس اے بنائی، اسنا بنائی، بڑے مراکز بنائے، مسجدیں بنائی، وہاں سے اسلام کی بات کچھ پہنچی. لیکن ان کی جو نئی نسل وہاں پیدا ہو کر اب جوان ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب تو 30 برس گزر گئے، وہ ہے جنہوں نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی ہے. ان کی بڑی اکثریت تو گئی، وہاں کے ماحول میں جذب ہو گئی، گون ڈاؤن دی ڈرین، وہ تو گئے. لیکن جو ان میں سے بچ گئے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ایک مواد ہے، ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے، ان میں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرات ہے، امیگرینٹس میں نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن، کہنے کو چاہے انہیں بھی ووٹ کا حق حاصل ہو جاتا ہے سٹیزن شپ کے بعد، لیکن ان کی وہ حیثیت کبھی نہیں ہوتی. لیکن یہ وہاں کے سن آف دی سوائلز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہاں کے جو افرو امیریکنز ہیں، بلیکس، ان کے اندر تو وہاں ایک خاصی بڑی تعداد میں ویسے نوجوان ہیں کہ جو بہت جذبات رکھنے والے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ان کے سامنے راستہ نہیں آ رہا، اس لیے بدقسمتی سے ان میں سے کچھ لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے گویا کے رخ پر پڑ گئے. یہ ایک بہت غلط ایک ہے ٹرینڈ کے جو وہاں پر، اس لیے کہ جوش جو ہے تو اندھا ہوتا ہے، نوجوانی کا جوش جذبات میں آ کر انسان کو غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور یہ جو ہے بہت خطرناک ہے اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے. چنانچہ اس مرتبہ جب میں گیا تو نیو جرسی ایریا میں ایک بڑا اجتماع تھا، میں نے کہا کہ آپ حضرات اس سلوگن کو اختیار کریں، وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ ناٹ ٹیررسٹ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اسی کے سلوگن بنا لیں، اسٹیکرز بنا لیں، اپنی کاروں پہ لگا لیں. لگائیے، دھڑنے سے کہیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، اس میں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم اسلام کی بنیادوں کے ساتھ پورے طور سے جو ہے اپنے آپ کو نتھی کریں گے، ہم ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ وی آر ناٹ ٹیررسٹ. بہرحال چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں، لہذا آج مجھے صرف خلاصہ بیان کرنا ہے تاکہ پھر جس کی دلچسپی ہو جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ ارادہ پیدا کر دے، عزم پیدا کر دے، تو اتنا مواد جب موجود ہے پھر تو یہ کہ اس کے لیے زیادہ ایک خاکہ ذہن میں بن جائے، اس میں تفصیلی رنگ بھرنا، اس کے لیے مواد جو ہے، یہ میں نے اسی لیے ساری تفصیل آپ کو بتائی کہ وہ موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میں آج تک حضور کے منہج انقلابی کو 6 مراحل میں بیان کرتا رہا ہوں. نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تنظیم، نمبر 3 تربیت، نمبر 4 پیسو ریزسٹنس یا صبر محض، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، نمبر 5 ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، اور آخری اور نمبر 6 آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انقلابی جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ ان 6 مراحل سے گزرا ہے. آج میں انہیں ذرا سادہ کر کے اور مختصر کر کے 3 مراحل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. المرحلۃ الاولی، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ان الفاظ کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یہ پہلا مرحلہ، ایمان کی دعوت قرآن کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے کہ سارا فکر، سارا فلسفہ، ہر نظام کی کوئی فلسفیانہ بنیاد ہوتی ہے، کمیونزم کی فلسفیانہ بنیاد مارکسزم، جب تک وہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا نہ ہو، کسی کمیونسٹ ریولوشن کے لیے کوئی قدم ہو ہی نہیں، اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. اور اسلام کے لیے نظریاتی اور فلسفیانہ بنیاد اسلامی نظام کی ایمان، وہ ایمان جب تک دلوں میں اور ذہنوں کے اندر جاگزین نہ ہو، وہ پروسیس انیشیٹ ہی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ جو آیات آج تلاوت کی ہیں عزیزم عارف رشید نے، میں نے ان کا درس بہت مرتبہ دیا ہے کہ یہ مغالطہ رفع ہو جائے کہ ہم مومن ہیں. سب سے بڑی غلطی یہی ہے، ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک موروثی عقیدہ ہے صرف. ایمان شاید دیگر ہے، ایمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایمان ایک بہت بڑا نور ہے، ایمان تو آگ ہے. ایمان ہو اور جہاد نہ ہو، ناممکن. ایمان در حقیقت کسی اور شے کا نام ہے، اسلام کسی اور شے کا نام ہے، اسلام کے ساتھ موروثی عقیدہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے یہ آیت جو ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ہماری عظیم اکثریت کا حال یہ ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے، ایک موروثی عقیدہ ہے دماغ کے کسی گوشے کے اندر پوٹلی بندی ہوئی رکھا ہوا ہے، اس کے ہمارے فکر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ ہماری اصل ویلیوز جو ہیں، اقدار جس سے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ طے ہوتا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، قدر قلیل کا داد و قلیل ما ہم، بہت کم۔ ورنہ اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے ہم مسلمان ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ خدا نہ خواستہ کسی ہندو کے ہاں پیدائش ہو گئی ہوتی یا کسی عیسائی کے ہاں، تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو ایمان قبول کر لیتے، کسی سے جائزہ نہیں لیتے۔ اور پھر جو آیت اگلی ہے جس میں کہ پھر ایمان کو ڈیفائن کیا گیا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مؤمن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین، یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، کنوکشن، یقین۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور پھر وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم، ناممکن ہے کہ ایمان ہو اور جہاد نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن ایمان کی۔ لہذا پہلا مرحلہ ہے دعوت ایمان، اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے آیت 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والو، ایمان لاؤ، ایک قانونی ایمان ہے، موروثی ایمان ہے، ایک عقیدہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ تمہیں حاصل ہے، لیکن وہ حقیقی ایمان وہ شے دیگر ہے، اس کی تحصیل کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایمان کے حصول کے قرآن کے سوا بھی کچھ راستے ہیں، میں مانتا ہوں۔ مثلاً سب سے پہلا راستہ اور سب سے آسان راستہ، اصحاب ایمان و یقین کی صحبت اختیار کرنا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کے پاس رہو۔ دہکتی ہوئی بھٹی ہے، آگ جل رہی ہے، قریب ہوگے تو حرارت پہنچ جائے گی، بس وہاں قریب پہنچا دینا کافی، اب آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، اب تو وہ حرارت خود بخود آ رہی ہے، پہنچ جاؤ، قرب حاصل کر لو اس کا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد کسی اور محنت کی، کوئی اور ایفرٹ جو ہے آپ کو پٹ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اصحاب ایمان و یقین کی صحبت جو ہے، اس سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا راستہ ہے احکام خداوندی، احکام شریعت پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس سے بھی ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ ٹو وے پروسیس ہے، ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ کہتے ہیں وشیش سرکل، وشیش سرکل کے بجائے سمجھیں یہ بہت مبارک سرکل ہے، کہ آپ نے جو بھی دین کے لیے کام کیا، نماز پڑھی، ایمان بڑھا، اب اور نماز میں آپ کو خشوع و خضوع حاصل ہوگا، وہ اور ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور ایمان بڑھے گا۔ تو گویا کہ مسلسل عمل جو ہے اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب ذرا میری بات توجہ سے سن لیجئے، ان دونوں طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان غیر شعوری ایمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوتا، فکری اور شعوری نہیں ہوگا، جس کو انگریزی میں کہیں گے بلائنڈ فیتھ۔ بلائنڈ فیتھ بھی بہت قیمتی شے ہے، حقیقت میں انسان کے اندر بلائنڈ فیتھ ہو، اس کے عمل پر اثر پڑ جائے گا، جان دے دے گا، ایثار و قربانی میں کمی نہیں کرے گا۔ بلائنڈ فیتھ بہت بڑی شے ہے، اگر ہو، یقین ہو، چاہے وہ اندھا یقین ہو، اس میں شعور کا، فکر کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ انقلابی عمل کو انیشیٹ کرنے کے لیے شعوری ایمان کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ فکر، سوچ، شعور، جس کو آپ انگریزی میں کہیں کنوکشن، آئی ایم کنوینسڈ، یہ کنوکشن جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا بغیر اس کے کسی نہ کسی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ کے۔ لہذا اس ایمان جو شروع میں درکار ہے، البتہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، تیسرا مرحلہ جب آئے گا جبکہ ضرورت ہوگی کہ لوگ اب جان کی بازی کھیلیں، تو وہ بلائنڈ فیتھ والے بھی بہت قیمتی ہوں گے اگر اس مرحلے پر آپ کو مل گئے، اس لیے کہ اس وقت جانوں کی بازی کھیلنے کے لیے ان کے اندر بھی پوری قوت اور آبادگی ہوگی۔ لیکن ٹو انیشیٹ اے ریولیوشنری پروسیس یو نیڈ انٹلیکچوئل ایمان۔ انٹلیکچوئل اور شعوری ایمان کے لیے اب آخر اتنی اہم بات ہے تو قرآن مجید میں بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ سورہ یوسف کی آیت، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، اور نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا، پرسوں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو کیا کرو گے، ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں سے تلوار نکالی کہ اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہ یہ ڈیف اینڈ ڈمب نہیں ہے، کوئی حیوانوں کا گروہ نہیں ہے کہ جس کو میں لے کر چل رہا ہوں، جس کی قیادت میں کر رہا ہوں، یہ زندہ لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اصحاب الرائے لوگ ہیں، میں ٹیڑھا ہوں گا تو یہ مجھے سیدھا کریں گے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے اس سے کئی گنا آگے بات بڑھائیے، حضور سے کہلوایا گیا، کہہ دیجئے قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے ہم اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہے ہیں، نہ میں نہ میرے ساتھی۔ صرف حضور نے اپنے بارے میں نہیں کہا، ومن اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں، وہ بصیرت باطنی انہیں حاصل ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ ایمان کہ جس کے ساتھ شعور اور بصیرت باطنی موجود ہو۔ اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن ہے، یہ شعوری ایمان قرآن کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے میری بات، میں پھر گنوا دوں، حصول ایمان کے دو آسان راستے ہیں، صحبت صاحب ایمان، صحبت صالح ترا صالح کلت، صحبت طالح ترا طالح کلت۔ نمبر دو، احکام شریعت پر عمل کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا۔ ان دونوں سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ اپنی انٹینسٹی میں پورا ہوگا، جہاں اور مال کی بازی کھیلنے کے لیے وہ آدمی تیار ہو جائے گا، قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوگا، لیکن اس کے اندر شعور کا ایلیمنٹ، سوچ اور فکر کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان بہت قیمتی ہوگا انقلاب کے اس مرحلے میں جہاں جان کی بازی کھیلنے کا موقع آ جائے، لیکن جو شروع کے مراحل ہیں، یو نیڈ انٹلیکچوئل ایمان، شعوری ایمان، علی وجہ البصیرت ایمان، اور اس ایمان کا واحد سرچشمہ وہ قرآن حکیم ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، بڑا پیارا شعر ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں مولانا ظفر علی خان کس خاص کیفیت میں کہہ گئے، پھر لفظ بھی استعمال کیا عقل۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ اگر ہے تو وہ انٹلیکچوئل جو ہے اگر کہیں فلسفوں کے ذریعے سے چاہے ایمان مل جائے، کبھی نہیں ملے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے اس کی آخری لاجیکل جو منزل ہے وہ سکیپٹسزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، یہ آخری منزل ہے فلسفے کی۔ اس قدر عمدہ شعر اقبال نے کہا ہے، آخری زندگی کے مراحل میں آ کر تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب، مجھے معلوم نہیں تھا یہ میرا پڑھنا لکھنا یہ سب کچھ جو ہے فلسفہ ولسفہ، اس سے مجھے یقین حاصل نہیں ہو سکا، یہ تو ایسا کھجور کا درخت ہے جس میں کھجور لگتی نہیں، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب، ایسا کھجور کا درخت جس میں کھجور ہی نہیں لگتی۔ لہذا وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب یقین کر، تو یقین اور شہ ہے۔ اور یہاں جو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں، لعلکم تعقلون لقومی یعقلون یتفکرون لعلکم تتفکرون، یہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بہرحال اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. اور ہمارے پاس نقلی طور پر اس بات کے لیے, نقلی سے مراد وہ نقلی امیٹیشن نہ سمجھیے, یہ میرے زبان پر اصطلاح آ گئی ہے اہل علم کی, کہ دلیلیں دو ہوتی ہیں, یا معقول یا منقول. منقول قرآن سے, حدیث سے, آثار صحابہ ہیں, یہ سب منقول نقل ہیں. ایک ہے معقول عقل سے, اسی لیے عقول بھی ہمارے ہاں علوم کی تقسیم بھی یہی ہے, علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ. نقلی سے مطلب پھر وہ مصنوعی نہیں, بلکہ جن کی بنیاد نقل ہے, کہ وہی نقل کی ہے, منتقل کی ہے جبرائیل نے اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر محمد نے نقل فرما دی یعنی منتقل کر دی امت کو, اور امت میں پھر وہ اب منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے نسلاً بعد نسلاً, اسی طرح حدیث منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تو علوم میں اسی لیے جامع معقول و منقول کہتے ہیں, کسی کی بڑی تعریف کرنی ہو کہ یہ وہ صاحب علم ہے جو علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ دونوں کی مہارت تامہ رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ لفظ نکل گیا میری زبان سے, تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایمان ہے ہمارے لیے, اس کی سب سے بڑی نقلی دلیل کیا ہے. پورے قرآن کو پڑھ جائیے, حضور کی دعوت کے لیے جتنی اصطلاحات آئی ہیں ان سب کے لیے جو اس کا وہیکل ہے, جو اس کا میڈیم ہے, وہ قرآن معین کیا گیا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے سے. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں. بہی انذرکم بہ ومن بلغ, ولقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان مبارک پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ بشارت بھی دیں تو اس کے ذریعے, اور خبردار کریں انذار فرمائے تو اس کے ذریعے. تبلیغ کے لیے فرمایا بلغ ما انذر الیک من ربک, تبلیغ فرما دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. اور سیرت سے ہمیں معلوم ہے, نقل کی دوسری دلیل یہ ہے کہ سیرت سے معلوم ہے حضور نے کبھی لمبے چوڑے خطبے نہیں دیے, حضور مصنف نہیں, آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, جہاں آپ جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے. تو دعوت ایمان بذریعہ قرآن, یہ اس انقلابی جد و جہد کا پہلا قدم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان اگر افراد میں پیدا ہو گیا, پہلا نتیجہ ہوگا اپنا عمل درست. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو حقیقی, دل میں یقین والا, اور عمل درست نہ ہو؟ ناممکن. دوسرا نتیجہ وہ ہوگا جو میں نے پرسوں بیان کیا تھا, خلافت کی اسینشل جو ڈیفینیشن تھی اس کے حوالے میں, اس کی بحث کے دوران, کہ ایک خلافت شخصی خلافت ہے, جس جس چیز میں ہم نے تمہیں خلافت دی ہے لگا دو, خرچ کر دو ہمارے راستے میں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, ایمان پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس جس چیز میں خلافت عطا کی ہے, میری ذہانت ہے, میری جسم کے اندر قوت کار ہے, توانائی ہے, جو بھی کچھ ہے, اس سب کو لگا دو اللہ کے راہ. یہ ہے استخلاف, اور یہ ہے خلافت شخصی کا پہلا تقاضا جو ہمیں پورا کرنا. ایمان پیدا ہو جائے گا یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. ایمان پیدا ہو جائے گا تو جو ہم نے سورہ نور کی آیت پڑھی تھی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وعملوا الصالحات اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا. جو سورہ صف میں پڑھا تھا, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, ایمان حقیقی ہوگا, جہاد لازمن پیدا ہو جائے گا. اور اسی کے ذیل میں ایک چیز اور درج کر لیجئے, تزکیہ جسے کہتے ہیں وہ بھی کوئی علیحدہ عمل نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصوف کے نام سے جو باقاعدہ ایک فن بن گیا, اس فن میں بہت سی چیزیں ہیں جو باہر سے آ کے شامل ہو گئی. حضور کا سلوک, حضور کا تزکیہ کل کا کل قرآن کے ذریعے تھا. منطقی طور پر سمجھ لیجئے, ایمان اور گہرا کرو, اور گہرا کرو, اور گہرا کرو. جتنی گہرائی ایمان کی بڑھتی چلی جائے گی, باطن زیادہ سے زیادہ منور ہوتا چلا جائے گا, ظلمات جو ہیں اور تاریکیاں چھٹتی چلی جائیں گی, جو بھی برے اعمال ہیں وہ پتجھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں گے. یہی تزکیہ ہے. اسی کو خوب کہا اقبال نے, وہ میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں, کیونکہ دو حدیثوں کو اقبال نے اس اپنے دو اشعار کے اندر ان کی ترجمانی کر دی. پہلی حدیث, حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. اب اقبال نے اس کو یوں کہا کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است۔ ابلیس کو مار ڈالنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل میں ڈیرہ لگا لیتا ہے، جیسے خون کے ساتھ اگر وہ گردش کر رہا ہے تو اب خون تو پورے وجود میں جا رہا ہے، ایک ایک سل میں پہنچ گیا ہے، تو کیسے مارو گے ابلیس کو؟ بہت بڑا پرابلم ہے نا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، بڑی ہمت کی، بڑی ہمت کی کسی صحابی نے جو پوچھ لیا، بڑی جرأت کی بات تھی، کیا حضور آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ احسان مانیے ان کا، اگر وہ ہمت نہ کرتے تو ہمیں وہ حکمت کا موتی اور ہدایت اور معرفت کا وہ ہیرا کیسے ملتا جو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا؟ تو سوال ہوگا تو جواب آئے گا نا، کیا حضور آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے۔ اس حدیث کو اقبال لائے ہیں، پہلا شعر پھر یاد کیجئے، کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، خوشتر عام باشند مسلمان اشکنی، اسے مسلمان بناؤ اپنے شیطان کو۔ اور مسلمان بنانے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن بھی وہ شے ہے جو تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گی۔ کس خوبصورتی سے کہا اقبال نے، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، جب یہ قرآن کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب عظیم آ گیا، اس کی سوچ بدل گئی، فکر بدل گیا۔ پہلے زندگی سب سے زیادہ قیمتی شے نظر آ رہی تھی، اب شہادت کی موت جو ہے وہ سب سے قیمتی شے نظر آ رہی۔ یہی حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا، دشمن کی فوج کو پیغام بھیجا تھا، دیکھو میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا جائیے۔ جن کا مقصود ہو شہادت، ہو مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت میں کشور کشائی، ان کے لیے خوف کیا؟ اسی لیے وہ 3000 تھے صحابہ غزوہ موتا میں، جو خبر ملی ہے 100,000 کے ساتھ آیا تھا وہ غسانی سردار، اور یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ 100,000 کا مزید لشکر لے کر حرقل موجود ہے، اور بعض روایات میں ابھی میں نے مطالعہ کیا، دونوں جمع ہو گئے تھے، 200,000 کی نفری سے جا کر 3000 ٹکرا گئے۔ اور جب مشورہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت کی تمنا ہے، ہم فتح کے لیے تو نہیں آئے، ہمیں تو شہادت کی آرزو ہے، تو واپس کیا جانا؟ حضرت زید ابن حارثہ اس میں شہید ہوئے، جعفر طیار اس میں شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ اس میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن یہ کہ یہ ہے اصل میں زندگی، قرآن اندر چلا گیا انسان کے تو اندر انقلاب آ گیا۔ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ تو میں نے اصل میں اس وقت دو مراحل جو تھے منہج انقلاب نبوی کے، ان کو یکجا کر لیا، اس لیے کہ ہر انقلاب کے لیے پہلے مردان کار چاہیے، آدمی چاہیے نا۔ جن انبیاء کو آدمی نہیں ملے وہ انقلاب کیسے برپا کرتے ہیں؟ ناکام وہ نہیں ہوئے، قومیں ناکام ہو گئیں، لیکن اگر آدمی نہیں ملے، ساتھی نہیں ملے، عوان و انصار نہیں، سرفروش نہیں، تو آگے انقلاب نہیں آ سکتا، نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح کے ساتھ، حضرت ہود کے ساتھ، حضرت صالح کے ساتھ یہی تو ہوا ہے نا، ورنہ وہ بھی انقلاب برپا کر دیتے۔ جو آج میں نے کہا واحد مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ سارا مرحلہ جو ہے آپ کے دست مبارک سے ایک لائف سپین کے اندر پورا ہو گیا، نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کا کوئی امکان تھا، اگر خبر نہ ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی صریح پیشن گوئی۔ تو اس کو سمجھ لیجیے، پہلے تو آدمی چاہیے نا۔ آدمی کس چیز سے بنیں گے؟ دعوت سے آپ انہیں کھینچیں گے، دعوت ایمان کی بدریہ قرآن، پھر ان کی تربیت اور تزکیہ ہوگا وہ بھی قرآن سے۔ تو دو عمل در حقیقت گویا کہ قرآن مجید کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہی ہے وہ مضمون جو قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، جس کو میں نے صرف ایک جگہ کے حوالے سے تلاوت کیا تھا شروع میں۔ پہلی آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ مضمون آیا، سورہ آل عمران میں آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو سارا عمل ہے، تلاوت کر کے سناتے ہیں انہیں اللہ کی آیات، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ مردان کار کی تیاری۔ مجاہد ہوں گے تو جہاد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 600,000 افراد نکلے تھے مصر سے، ایکسوڈس جو کہلاتا ہے، بک آف ایکسوڈس، کتاب الخروج اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، 12 قبیلے، 600,000 کی نفری، لیکن اتنے بودے لوگ ثابت ہوئے. ہجرت کے بعد آتا ہے مرحلہ جنگ کا، قتال کا، جیسے ہجرت کے بعد بدر کا مرحلہ آ گیا، وہاں بھی جنگ کے لیے کہا گیا، پوری قوم نے کورا جواب دے دیا، فلسف انت و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. اب کیا کریں موسیٰ، رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، فریاد کی ہے اللہ کی جناب میں، اللہ مجھے تو اختیار ہے، تو اپنی جان کا ہے، اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، یہ پوری قوم کورا جواب دے رہی ہے، بس ہمارے اور ان کے درمیان اب تفریق کر دیں، اب میں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، ان ناہنجاروں کے ساتھ جنہوں نے اتنے عظیم معجزے میرے دیکھے ہیں. 9 آیات بینات قرآن کہتا ہے، 9 عظیم معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان کا حال یہ. تو بہرحال سمجھ لیجئے، محمد الرسول اللہ کے 313 تھے غزوہ بدر میں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن مشورے سے پہلے یہ کہا تھا کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے، جنہوں نے کہہ دیا تھا فصب انت و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اور یہ کہنے والے کون تھے؟ وہی مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی میں نے آپ کو روایت سنائی تھی، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، انہی کی روایت ہے یہ، زمین پر ایک گھر بھی نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. وہی مقداد ابن اسود ہے جنہوں نے بدر سے پہلے کھڑے ہو کر کہا تھا، حضور ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ مجمعی. یہ ہے بنیادی بات. اسی لیے اکبر الہبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. غار حرا میں حضور کی وہ تنہائیاں اور آپ کا وہ غور و فکر، تفکر و اعتبار، پھر غار حرا سے نزول قرآن شروع ہوا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، 15 برس تک اس نسخہ کیمیا ہی کی کیمیا گری ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ اس کے ذریعے سے، ذہنوں کی تبدیلی اس کے ذریعے سے، اخلاق اور نفوس کا تزکیہ اس کے ذریعے سے، یہ ساری جمعیت تیار ہو رہی ہے، تب بدر کا مرحلہ آیا ہے نا. تمہیں بدر کا مرحلہ بہت اہم نظر آتا ہے، حقیقت میں تو وہ اصل عمل وہ ہے جس سے وہ لوگ تیار ہوئے. تو پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا، دعوت ایمان کی بدریہ قرآن، اور تزکیہ و تعلیم و تربیت بدریہ قرآن، ان دونوں کو میں نے یکجا کر دیا. اب دوسرے مرحلے پہ آئیے، افراد تیار ہو گئے، ایمان ہے، یقین ہے، شخصاً خلیفہ ہے ہر ایک، اپنی ذات پر اللہ کا دین قائم کر رہا ہے، اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کا دین قائم کر رہا ہے، ساری چیزیں مکمل ہیں، لیکن جب تک انہیں جوڑا نہیں جائے گا، مضبوط تنظیم کے اندر انہیں منسلک نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. نظم، ڈسپلن، آرگنائزیشن، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. اکیلے اکیلے نہیں، وہ بڑی پرانی کہانی بچپن میں پڑھی ہوگی آپ نے بھی، ہم نے بھی پڑھی، کہ باپ نے نصیحت کی تھی، بیٹا یہ جو گٹھا ہے لکڑیوں کا، اس کو ذرا توڑو تو صحیح، بغیر کھولے نہیں توڑ سکے، ایک ایک کر کے ایک ایک کو توڑ دیا، دیکھو تم جب جمع ہوگے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، تمہارے اندر تفرقہ ہو جائے گا، ایک ایک کر کے توڑ دیے جاؤ. تو اصل میں تو شاید یہ کہ ایک اکیلا 2-11، آرگنائزیشن، تنظیم، جماعت. اس لیے میں نے آج آپ کو وہ حدیثیں سنائی، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، اپنے پاس سے نہیں دے رہا، یہ صرف تاکید مزید کے لیے ہے، ورنہ حضور خود اپنے پاس سے فرمائے تب بھی مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا اللہ نے مجھے فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں. 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور ہمارا افلاس، ہماری محرومی کا اس سے اندازہ کیجئے، یہ حدیث اس کا چرچا ہی نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ حدیث ہر مسلمان کو معلوم ہے، متن یاد ہو نہ ہو، مفہوم ہر مسلمان کو میں دعوے سے کہتا ہوں جو یہاں بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسلام کے کہاں ارکان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ بھی تو حضور کی حدیث ہے نا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حدیث اتنی عام، وہی اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ انشائیہ نہیں ہے، خبریہ کلام ہے، بنی الاسلام علی خمس. وہاں حکم آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا چرچا نہیں ہے. یہ ہے جس سے ہمارے تصورات جو ہیں دین کے وہ محدود ہو گئے. اس کی وجہ بھی بیان کرتا چلوں، جب سے خلافت کا نظام ختم ہوا ملوکیت آئی. ملوکیت پہلے تھی مسلمانوں کی، پھر آ گئی اور غیر مسلموں کی، ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے. ملوکیت کے دور میں بھی نماز روزہ تو چلتا رہا، لہذا جو چیز موجود ہو وہ ذہنوں میں بھی موجود رہتی ہے. جو چیز ذہن سے نکل گئی، جہاد اور قتال، اقامت دین، انقلاب، وہ نکل گیا ذہنوں سے، لہذا جو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ذہن سے بھی نکل گیا. بہرحال پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، جماعت کی اہمیت، علیکم بالجماعہ، اور دوسری حدیثوں کو میں چھوڑ کر، یہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع، جماعت بھی ایسی جو سم و طاعت والی. سم و طاعت کسے کہتے ہیں؟ لسن اینڈ اوبے، نو آرگیومنٹ. یہ فوج کا پروورڈیل ڈسپلن ہے، فوج کا جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے. ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ لسن اینڈ اوبے، جو افسر کا حکم ہے سنو اور مانو. تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ اس سے پوچھو کہ یہ حکم کیوں دے رہے ہو، اس کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، یہ معقول بھی ہے کہ نامعقول ہے، پہلے مجھے سمجھاؤ پھر تمہارے حکم پر عمل کروں گا. تو پھر وہ فوج نہیں ہے. لسن اینڈ اوبے. مجھے پھر یاد آ گئی ہے وہ نظم، بارہا اس کا حوالہ دیا ہے، ہم نے تو میٹرک میں پڑھی تھی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. ایک رسالہ ہے جسے حکم دے دیا گیا حملہ کرو، چارج، 600 افراد، پرانے زمانے کی بات، گھڑ سوار رسالہ، ہر شخص جانتا ہے، کیننز ٹو رائٹ آف دم، کیننز ٹو لیفٹ آف دم، کیننز ان فرنٹ آف دم. جہاں حکم دیا جا رہا ہے حملہ کرنے کا، وہاں داہنی طرف بھی توپیں نصب ہیں، آگ اگلیں گی، بائیں طرف بھی توپیں نصب ہیں، سامنے تو ہے ہی ہے، سامنے بھی ہے. تو ہر شخص نے سمجھا، سم ون ہیز بلنڈرڈ، کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا احمقانہ حکم صادر کیا ہے. بٹ دیئر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. سو ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600. وہ 600 کے 600 موت کی وادی کے اندر اتر گئے. فوج تو اس کا نام ہے. تو یہ سم و طاعت ہے قرآن کی، اس طرح فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ سمعنا واطعنا. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. آپ کو یہ بار بار ملے گا ٹرم، جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، سب اطاعت، لسن اینڈ اوبے، اور اس کے اندر کوئی فصل نہیں ہوگا، سنو مان. یہ ہے وہ نظم جماعت، انقلابی جماعت اس کے بغیر نہیں ہوتی. انقلابی جماعت کے تین اوصاف ہیں، پہلے یہ کہ وہ بالکل نئی ہو، اور بنیاد اس کی کیا ہو، اس میں شامل وہ ہو جو شعوری طور پر اس کے نظریے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کی بازی کھیلنے کو تیار ہو. اس میں کارڈرز بھی بنے تو اس بنیاد پر، نہ بنے کہ یہ سید ہے تو اونچا ہونا چاہیے اور یہ مسلی ہے تو نیچا ہونا چاہیے، یہ براہمن ہے تو اونچا ہے اور یہ شدر ہے تو نیچے. نہیں، جس کی جتنی زیادہ قربانی ہے وہی اتنا اونچا ہوگا. اس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، ڈیپتھ آف سیکریفائس، یہ ہے کہ جو اس کی بنیاد بنے گی کہ اس کا کیا، اس کے کارڈرز جو ہے اس میں اس کا مقام کیا ہے. یہ جو اوصاف ہیں، اور پھر یہ کہ انتہائی منظم سم و طاعت، یہ ہے جس کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی بنیاد پر اس نظام جماعت کو استوار کیا. قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ فتح ہی میں آیت نمبر 28 میں بیعت رضوان کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں بیعت کے بارے میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ عند اللہ فوق ایدیہم. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. عام طور پر تو شکل یہی ہوتی ہے کہ جو شخص بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر بیعت کی، ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. مراد کیا ہوئی؟ اے نبی، ایک ہاتھ آپ کا ہے، ایک بیعت کرنے والے کا ہے، تیسرا ہاتھ بھی اوپر موجود ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. ید اللہ فوق ایدی، اس لیے کہ وہ سودا تو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں نا. بیع کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. یہ بیع جو ہے، خرید و فروخت، یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں، درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے اپنی جان اور مال بیچنی، اللہ کے ہاتھ ہے، اس لیے کہ جو قیمت ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ ہی دے گا. لیکن یہ کہ اس دنیا میں اس جان اور مال کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، نظام خلافت کو برپا کرنے کے لیے جان اور مال کیسے لگائیں، کیسے خرچ کریں، وہ ظاہر بات ہے کسی نظم جماعت کے تحت ہوگا، اور اس نظم جماعت کا جو بھی صاحب امر ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اس وقت وہ صاحب امر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہے. اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کی ہرگز ضرورت نہیں تھی. میں بات بہت اسٹرانگ ورڈز میں کہتا ہوں تاکہ آپ چونکیں، آپ کو ایک اشتباہ ہو جائے گا، بلا ضرورت کام کیا، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، کہیں توہین تو نہیں بن جائے گی حضور کی؟ سمجھیے اس بات کو، ہرگز ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ آپ تو اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، جو ایمان لے آیا اسے آپ کا ہر حکم ماننا ہی ماننا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وہ تو اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو کسی اور فارمل ایگریمنٹ کی ضرورت کیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کا حکم کو ضرورت ہی نہیں. میں نبی مان لیا. میں تو بات سمجھانے کے لیے یہاں تک کہتا ہوں کہ سچی نبوت تو کیا ہوگی، وہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. اب جھوٹی نبوت کا یہ عالم ہے کہ قادیانی جماعت کا نظم آج تک قائم ہے، جھوٹی نبوت. مجھے لطیفہ اصل میں وہ یاد آ جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے جھوٹ موٹ کا سوانگ رچایا، فقیری کا، درویشی کا، اللہ لوک بن گیا. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی نفے کا سودا ہے، دودھ ملائی آ رہی ہے، عورتیں آ رہی ہیں، نذرانے پیش ہو رہے ہیں، اس کے وارے نیارے ہو گئے. اس نے سوچا جس کام کے اس سوانگ میں یہ کچھ ہے، اس کی حقیقت میں کیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انقلاب لانا تھا اس کی زندگی میں، اب وہ حقیقی معنی میں درویش بن گیا. کہ کتنا بڑا کام ہے یہ، اس کے فراڈ میں یہ کچھ ہے، تو اس کی حقیقت میں کیا ہوگا. میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبوت کا فراڈ، اس میں کیا حال ہے. اس لیے جس کو نبی مان لیا، اب آپ کیسے کہیں گے میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا؟ پہلے مجھے سمجھائیے. یہ تو آپ کسی ایسے شخص سے کہہ سکتے ہیں جس کا نبوت کا دعویٰ نہیں، نہ آپ نے اس کا دعویٰ قبول کیا، اس سے تو آپ کہیں گے ہاتھو برہانا کو ان کو تو صادق لا دلیل کوئی. لیکن جس کو نبی مان لیا، اس کا تو فرمانا ہی خود دلیل ہے. ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو کچھ دے رسول اسے پکڑو مضبوطی کے ساتھ، جس سے روک دے رک جاؤ. لہذا حضور کو کسی فارمل بیعت کی ضرورت نہیں تھی. کیوں لی پھر آپ نے؟ اس لیے لی کہ بعد والوں کے لیے اسوہ کہاں سے آتا اگر حضور بیعت نہ لیتے. اب آپ کے بعد کوئی نبی تو آنے والے نہیں نا، سوائے دجالوں کے. وہ دجال جو ہے بالکل وہ ابتدائی دور میں بھی پیدا ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب جیسے، وہ دجال پھر کوئی ایران میں پیدا ہو گیا، کوئی ہندوستان میں پیدا ہو گیا، دجال ہی شاید کوئی اور بھی آ جائے، المسیح الدجال، جو مسیح کا نعرہ لگائے گا. باقی اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. حضرت مسیح بھی آئیں گے دوبارہ، اصل مسیح، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. نبی تو دور رہے، وہ تو امامت بھی نہیں کریں گے. جب کہا جائے گا مسلمانوں کی جو صفیں تیار ہوگی، جب نزول ہوگا حضرت مسیح کا، جو اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اے روح اللہ آگے بڑھیے، امامت فرمائیے. وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم. لہذا وہ خود اس وقت جو مسلمانوں کے امام ہوں گے، انہی کی امامت میں نماز ادا کریں. وہ تو آئیں گے اپنا وہ فنکشن پورا کرنے کے لیے جو اس وقت ادھورا رہ گیا، اس لیے کہ جس قوم نے ان کا انکار کیا اس پر عذاب استیصال نازل ہونا ہے اور اسی نبی کے ہاتھوں ہونا ہے، اپنا وہ کام کرنے کے لیے آئیں گے۔ بہرحال یہ جان لیجئے کہ چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا آئندہ جو بھی محنت ہونی تھی، کوشش تو ہوگی تو جو خلافت قائم ہوگی، جدوجہد سے ہوگی، محنت سے ہوگی، جماعت بنانی پڑے گی۔ وہ جماعت کس بنیاد پر بنتی؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ بیعت نہ چھوڑا ہوتا، یہ تھی ضرورت جس کے لیے کہ حضور نے بیعت لی، ورنہ آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے بیعت لینے کی۔ تو پہلی تو آپ نے وہ روایت سن لی، پانچ باتوں کا حکم، جہاد اور ہجرت بغیر یعنی نظم جماعت کے کیسے ہوگا؟ نظم جماعت بیعت سے۔ چنانچہ اس بیعت ہی کا تذکرہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جو غزوہ احزاب میں صحابہ کرام، یوں سمجھیے جیسے آواز میں آواز ملا کر کوئی ترانہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑے سخت دن تھے، شدید سردی، ساقوں سے زوف کا عالم شدید، کمر دوہری نہ ہو جائے، پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر اور چادروں سے کسے ہوئے، اور اس وقت پھاوڑے چلانے پڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت جیسا کہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ضلع اٹک کے خلاصی گینگز جو ہوتے ہیں، یہ جب کوئی بڑا بھاری بوجھ اٹھانا ہو یا اس کو موو کرنا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ آواز میں آواز ملا کر جو ہے سنکرونائز کرتے ہیں اپنی موومنٹس کو آواز کے ساتھ، تاکہ ایک ہی وقت سب کا زور لگے، پوری قوت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ تھا ایک ترانہ جو حضور کے ساتھی اس وقت یہ شعر جو ہے پڑھ رہے تھے آواز میں آواز ملا کر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان۔ تیسری حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے بیعت تھی کیا، بیعت جماعت یا بیعت تنظیم، اور ہم نے الحمدللہ اسی کو اختیار کیا ہے۔ اقتدار الزمان کہتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، ہم نے جو تنظیم قائم کی ہے اسی حدیث کو اختیار کیا۔ اتنی جامع حدیث ہے، ایک نظم جماعت کا مکمل تقاضا پورے دستور کا اس ایک حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، اور حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلى اثرۃ علینا وعلى لا ننازع الامر اهله وعلى نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، جنہیں آپ امیر بنائیں گے، ذمہ داریاں سونپیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، اطاعت کریں گے، ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے ڈر کر اپنی زبان بند نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ بیعت، یہ وہ بیعت ہے، ارشاد نہیں ہے، پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت جہاد اور بیعت تنظیم، بیعت جماعت، سب اوقات والی جماعت قائم کرنے کے لیے۔ پھر میں عرض کروں گا ہماری محرومی اور افلاس، یہ چیزیں جو کہ ذہن سے نکل گئیں، لہذا یہ موتی، یہ ہیرے جو ہیں، یہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ مذہبی جماعتوں نے بھی اس نظام کو اختیار نہیں کیا، وہی آیا ہوا، وہی ممبری ہے اور الیکشن ہے اور آفیسز ہیں اور سیکرٹری ہے اور وائس پریزیڈنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نظام کو نظام دے کر گئے محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے کس درجے سدے باب کیا ہے، سارے راستے جو ہے فتنوں کے بند کر دیے۔ آپ یہ کہیں جی یہ تو بڑا مشکل حکم ہے، یہ تو نہیں ماننے کے قابل، یہ حالات میرے بڑے مشکل ہیں، فی العسر والیسر، آسانی ہو یا مشکل ہو، تنگی ہو یا سہولت ہو، ہر صورت ماننا پڑے گا۔ آپ یہ کہیں اس وقت تو موڈ آف ہے، یا چونکہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے لہذا میں اس میں کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ اجتماعی فیصلوں میں تو یہ ہو سکتا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے آپ کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، جیسے غزوہ احد میں ہوا ہے، حضور کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، اور منافق عبداللہ ابن ابی اس کی رائے بھی اتفاقاً یہی تھی. حضور نے دوسرے صحابہ کے جوش کو جذبے کو سامنے رکھ کر ان کی بات پر فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے کھلے میدان میں جنگ ہوگی، اب فیصلہ اجتماعی ہو گیا، اب ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہے، جماعت کا تقاضا یہ ہے ڈسپلن کا. عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس گیا یہی کہہ کر، جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم کیوں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالیں. یہاں اس بیعت کے اندر اس کا سدے باب کر دیا، فی المنشط والمکر ہے، چاہے طبیعت آمادہ ہو، آپ کو اتفاق ہو، انشراح صدر ہو، چاہے آپ کو اپنی طبیعت کو جبر کر کے اس پر لانا پڑے، یو ہیو ٹو اوبے. پھر تیسرا یہ ہوتا ہے بہت بڑا فتنہ، یہ تو کل کا چھوکرا ہے، اسے امیر بنا دیا، میں اتنا پرانا ہوں، ہماری اتنی کارگزاری ہے، ہماری اتنی خدمتیں ہیں، ہمارا اتنا اشار ہے، ہماری اتنی قربانی ہے، اس کو بنا دیا امیر. اور یہی کیا حضور نے، زید ابن حارثہ کو غزوہ موطأ کے اندر جو ہے امیر بنایا ہے، اور ان کے نیچے ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا زاد بھائی، قریش کے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اور یہ جو ہے غلام تھے جن کے اوپر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے، حضور نے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تو قرآن نے پھر منہ بولا بیٹا بھی رہنے نہیں دیا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تمنا کا قانون ہی جب آ گیا کہ یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ورنہ ان کا نام تھا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر وہ زید ابن حارثہ رہ گئے، ان کو امیر بنایا. پھر جو آخری لشکر تیار کیا ان کے بیٹے اسامہ کو امیر بنایا، اور فرمایا ہے کہ چاہے تم پر ایک ایسا حبشی جس کے مجدع الاطراف ہو، جس کے کہ دونوں کان بھی کٹے ہوئے ہوں، کن کٹا حبشی اگر تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے اس کا بھی حکم ماننا پڑے گا، سم اطاعت ہوگی، بلو یؤمرو علیکم عبد الحبشی. یہ ہے اسلام کا نظم جماعت، جس کو آپ امیر بنا دیں گے اسے بھی نہیں جھگڑیں گے، اطاعت کریں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سمپل، دو اور دو چار کی طرح، یہ ہے نظم، یہ ہے ڈسپلن. چنانچہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، جو 50 تیر انداز حضور نے مقرر کیے تھے کہ یہاں سے بس اتنا، جب فتح ہو گئی وہ وہاں سے ہٹنے لگے. حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا کہ چاہے ہم سب کے سب مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تم دیکھو کہ چیلے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہے تب بھی مت ہلنا. فتح ہو گئی ہے، صورت بدل گئی ہے، لیکن لوکل کمانڈر جو تھے وہ آخری وقت تک کہتے رہے تمہیں اجازت نہیں ہے یہاں سے ہلنے کی. 35 حضرات ان میں سے چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ ہے، تو اس بات کو سمجھ لیجئے دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مردان کار کی فراہمی. فراہمی ہوگی دعوت سے، دعوت ایمان بدریہ قرآن، اب ان کا تزکیہ، تربیت، تعلیم بدریہ قرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اب انہیں جوڑو، جمع کرو، اینٹیں علیحدہ علیحدہ نہیں، دیوار میں ان کو لگنا ہے، فصیل تب بنے گی، اینٹیں بھی پختہ ہو اور ان کو جوڑنے والا مسالہ بھی پختہ ہو، مضبوط ہو. چونا جو پچھلے زمانے میں بنایا جاتا تھا یا سیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ مضبوط سیمنٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے نظام کے تحت دی ہے. یہ جان لیجئے کہ میں دوسرے طریقے جو ہے تنظیم کے انہیں حرام نہیں کہتا، مباح ہے، لیکن مسنون، معصور، منصوص طریقہ صرف بیعت کا ہے. قرآن میں ذکر ہے تو صرف بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو صرف بیعت کا ہے، سیرت میں ذکر ہے تو صرف بیعت کا ہے، خلافت کی بیعت، بیعت پر، خلافت کا نظام بیعت پر، خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے حضرت حسین، بیعت پر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر، بیعت پر رضی اللہ تعالی عنہما. پھر پچھلی صدی میں، درمیان کی بات میں چھوڑ رہا ہوں، سلسلہ رشد و ہدایت میں ہوا تو بھی بیعت پر، بیعت ارشاد. پچھلی صدی میں سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد پر، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شاہ اسماعیل شہید جیسے، مہدی سوڈانی نکلے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے بیعت، ادریس سنوسی اٹھے لیبیا میں اطالویوں کے خلاف جہاد کے لیے بیعت پر. تو یوں سمجھیے منصوص بھی ہے تو بیعت ہے قرآن میں اور سنت میں، مسنون ہے تو بیعت ہے کہ حضور نے اسی پر سارا نظام چلایا، پھر معصور ہماری پوری تاریخ میں ہے تو بیعت ہے۔ اس لحاظ سے بہت بڑی ہماری محرومی ہے کہ اس کو چھوڑ کر، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ ہمارا طریق تنظیم تو بیعت کا طریق تنظیم ہے، جو منصوص ہے، معصور ہے، مسنون ہے۔ البتہ یہ کہ حضور کے بعد بیعت جس کی بھی ہوگی، ایک فرق ہے اس بیعت میں اور حضور کی بیعت میں، وہاں بیعت مطلق اطاعت، جو حکم آپ دیں گے، اس لیے کہ آپ غلط کا حکم دے ہی نہیں سکتے، معصوم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے، فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر، لہذا اب قیامت تک جو بیعت ہوگی فی المعروف۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہی پوری حدیث جو ہے تنظیم اسلامی کے دستور کی حیثیت سے بیعت کا جو نظام لیا ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، اُبَایِعُکَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِی الْمَعْرُوفِ، باقی وہی ہے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اب آئیے، یہ جو میں نے دو مرحلے بیان کیے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت آپ کو اس کی تعبیر جو ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ با نشے درویشی در ساز و دما دم زن، یہ دعوت اور تبلیغ یہ بھی درویشوں کا کام ہے، تربیت تزکیہ یہ بھی درویشی کا کام ہے، تنظیم سب سے بڑی درویشی ہے۔ کیوں؟ نفس کو مارنا سب سے زیادہ یہاں پڑتا ہے، کسی کا حکم ماننا آسان کام ہے۔ سب سے بڑی منافقت کی وجہ جو تھی دور نبوی میں، وہ حضور کی اطاعت ان پر شاخ گزرتی تھی۔ قرآن میں اس کی گواہیاں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، قرآن ہم مان لیں گے، کیوں نہیں، کوئی آیت اتر جاتی، اللہ نے آیت بھی اتار دی تو ان کا وہ نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، یہ اپنی طرف سے قتال کا حکم دے رہے ہیں، کیوں نہیں کوئی سورت محکمہ نازل ہو جاتی قتال پر، پھر وہ آیت بھی آ گئی، سورت القتال بھی نازل ہو گئی۔ لیکن ان کو اصل یہی تھا کہ ان کی بات کیوں مانیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی کتاب مانیں گے، وہی جو آج ہے فتنہ، حسبنا کتاب اللہ، حدیث اور ان چیزوں کو چھوڑو، بس اللہ کی کتاب۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ کسی کی اطاعت کرنے میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، اور یہ تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑی درویشی ہے۔ یہ کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اور چوتھی چیز اور شامل کر لو تو درویشی کے یہ چار عناصر پورے ہو جائیں گے۔ دعوت دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو، دعوت ایمان بدریہ قرآن، تزکیہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کشتر ابلیس بدریہ قرآن، نظم کے خوگر بنتے رہو، حکم مانتے رہو، سم و تعت پر کاربند رہو، کرتے رہو کرتے رہو، تین ہو گئے۔ چوتھی بات اور شامل کر لیجئے، تمہیں کوئی گالی دے تو صبر کرو، جواب میں گالی نہ دو، کوئی پتھر مارے تو صبر کرو، بلکہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، یہاں تک کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، جھیلو برداشت کرو، جوابی کارروائی نہ کرو۔ 12 برس تک مکے میں یہی عمل تھا، شہید بھی کر دیے گئے، حضرت سمیہ حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، کم سے کم 40 مسلمان اس وقت مکے میں موجود تھے۔ اور نوٹ کر لیجئے، خدا نہ خواستہ کہیں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ بزدل تھے، معاذ اللہ سبح معاذ اللہ، کیا وجہ تھی، کیوں نہیں ابو جہل کا ہاتھ روکا، حضور کی اجازت نہیں ہے، کفو ہے دیا کو، ریسٹرینٹ، رکے رہو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا، خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ یہ چار کام میں نے آپ کو بتائے، دعوت، تزکیہ، تنظیم کی خو بنانا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اور صبر محض، ابتلاء، آزمائش، تکلیف، صبر، یہ ہے درویشی۔ با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، یہ چار کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تاکہ وہ وقت آ جائے، چون پختہ شری خدرا برسلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، میچیور ہو جاؤ، تعداد بھی تمہاری معتدب ہو، کافی ہو، تربیت کے مراحل سے بھی گزر چکے ہو، ہر اینٹ جو ہے آزمائش کی بٹیوں میں سے گزر کر پختہ ہو چکی ہو، ڈسپلن بھی تمہارا صحیح ہو سب اطاعت کا، جب تم پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ اس کے ساتھ، ٹکراؤ کے بغیر نظام نہیں بدلے گا. یہ ہے تیسرا مرحلہ. ٹھنڈے پیٹوں نظام نہیں بدلتا، ٹھنڈے پیٹوں جاگیرداری ختم نہیں ہوتی. دیکھیے امریکن نیشن نے کتنا خون دیا ہے صرف سلیوری ختم کرنے کے لیے، کوئی معمولی بات تھی؟ سول وار ہوئی ہے، لاکھوں جانیں گئی ہیں، سلیوز یہ جو افریقہ سے پکڑ پکڑ کر لائے گئے تھے قیدی، تو ان کے غلام تھے. جب طے کیا کہ اب ہم ان کو آزاد کر دیں، یہ زمانہ بدل گیا، اب جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اب یہ سلیوری نہیں چلے گی. لیکن یہ کہ قوم تقسیم ہو گئی، سول وار ہوا، خون دینا پڑا ہے سلیوری ختم کرنے کی. تو آپ کے خیال میں جاگیریں ختم ہو جائیں گی اس کے بغیر؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے، نظام بدلنے کے لیے ٹکرانا لازم. بلکہ میں اس شعر کو آج میں سوچ رہا تھا تو اس سے پہلے کا شعر اس سے بھی اونچا ہے. وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں اقبال نے وہ شعر کہا ہے. گفتند جہان ماں آیا تو ابت امی سازن، گفتند اللہ نے فرمایا، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی. گفتند جہان ماں آیا بت امی سازن، ہمارا جہان، ہماری دنیا جس میں ہم نے تمہیں بھیجا ہوا ہے، یہ تمہارے ساتھ سازگاری کرتی ہے؟ گفتم کہ نمی سازت، میں نے کہا نہیں نہیں، میرے ساتھ یہ تیرا جہان جو ہے یہ میرے ساتھ سازگار نہیں ہے، میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. گفتند کے برہمدن، تو اللہ نے فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو. یہ توڑنا پھوڑنا جو ہے کسی نظام کا، اس کا عمل کیا ہوگا وہ ہے اگلے شعر میں. بانش درویشی در ساز و دبا دم زن، پورا جو بارہ سالہ دور ہے مکی حضور کا وہ اس ایک مصرے کی تشریح بن سکتا ہے. دعوت و تبلیغ، گالیوں پر دعائیں، پتھروں کے جواب میں پھول، سختیاں جھیل رہے ہیں، جوابی کارروائی نہیں، تزکیہ ہو رہا ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ درویشی چل رہی ہے، بارہ برس تک درویشی چل رہی ہے. لیکن پھر جب پختہ ہو گئے، اب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ایک بیس عطا کر دیا، مرکز عطا کر دیا. حضور تو گئے تھے طائف، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یثرب کی قسمت کھلنی تھی، وہاں حضور گئے ہیں اور ناکام واپس آئے، پتھراؤ ہوا ہے، جسم لہو لہان. ایسے ایسے فکرے سننے پڑے ہیں جو کلیجے سے پار ہو جانے والے تیروں کے مانند. مدینے آپ گئے ہی نہیں ہیں، وہیں سے کھڑکی کھلی ہے، خود چل کر آ گئے، پہلے سال 6، دوسرے سال 12، تیسرے سال 72، 73 مرد اور 2 عورتیں، کھڑکی کھل گئی، اب ہجرت ہو گئی، اب آپ نے تصادم کا مرحلہ شروع کیا. اقبال کا شعر بھی سن لیجئے، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. پختگی کے بعد کا مرحلہ ہے. اور اکبر الہبادی نے کہا ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اینٹیں پختہ ہو، کردار ہو، صداقت ہو، امانت ہو، اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بن چکے ہوں، یہ پہلا مرحلہ تھا. پھر جمع ہو، منظم ہو، ایک امیر کے حکم پر موو کرے، بڑھنے کو کہا جائے بڑھے، رکنے کو کہا جائے رک جائے. پھر یہ ہے کہ مرحلہ آیا تصادم کا. اب تصادم کیا ہے، جس کو مجھے اب مختصر کرنا ہے، حضور کی حیات طیبہ میں یہ تصادم تھا مسلح تصادم، اس میں انیشیٹو حضور نے لیا ہے، مکے والوں کی طرف سے نہیں تھا. ہجرت کے بعد اقدام مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے. وہاں اب ہوئی مسلح جنگ، دو طرفہ جنگ. اسی لیے دیکھیے وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہیں جنت کے عوض. اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ مسلح تصادم ہے، دو طرفہ جنگ ہے، قتل کیا بھی ہے، قتل ہوئے بھی ہیں. بدر میں 70 قرشی مارے گئے، صحابہ صرف 13 موقع پر شہید ہوئے 14 وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے اور راستے میں مدینے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. احد میں الٹا ہو گیا معاملہ، 70 صحابہ شہید ہو گئے. یقتلون و یقتلون، آج کے دور میں کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلا مرحلہ جو تھا جوں کا توں لے کے چلنا ہوگا، کسی تغیر کی ضرورت نہیں، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن کی دعوت عام کرو، قرآن کے ذریعے سے ایمان حاصل کرو اور اس کو گہرا سے گہرا کرتے چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں سرے گی. دوسرے مرحلے پر تنظیم بیعت کو اختیار کرو، ایک فرق کے ساتھ کہ فی المعروف کے لفظ کا اضافہ کر دو، باقی جوں کی توں رہے گی، مسنون طریقہ وہی ہے. تیسرے مرحلے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اس تبدیلی کو سمجھ لیجئے جس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. پہلی تبدیلی یہ ہو چکی ہے اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں، جو میں نے بار بار الفاظ استعمال کیے کل پرسوں، کہ وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ گیا ہے. تو 1300 برس میں، بلکہ حضور کے زمانے سے جب ہم چلیں گے تو 1350 سے بھی بات آگے چلی گئی، ہجرت ہو گئی ہے 622 میں. تو یوں سمجھیے کہ 1371 برس ہو چکے. اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں کیا کیا فرق واقع ہوئے، ان کو نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ اگر فرق نہ ہو تو اجتہاد کی ضرورت نہیں، پھر جوں کا توں معاملہ جو ہے پیروی کرنی ہوگی حضور کے طریقہ کار کی اور آپ کی سنت کی. اس میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے، دو تبدیلیاں ہوئی ہیں منفی اور ایک تبدیلی ہوئی ہے مثبت. نفی اس بات کی بات شاید شروع میں بھی ہوئی تھی تو یہاں بھی وہی ہو رہی ہے. ان دونوں سے ایک نتیجہ نکلے گا. منفی تبدیلی ایک یہ ہوئی کہ وہاں معاملہ کلیئر تھا، حضور کے ساتھ آپ کے ساتھی مسلمان، مخالف کافر، کلیئر کٹ. آج آپ کا راستہ روکنے والے اسلامی تحریکوں کا خلافت کے نظام کے قیام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں مسلمان. وہ جو میں نے عرض کیا حسنی مبارک جو کچھ کر رہا ہے مصر میں ہے تو مسلمان. حافظ الاسد نے جو کچھ کیا اخوان کے ساتھ وہ بھی کہنے کو تو مسلمان ہی ہے. جو کچھ کر رہے ہیں فوجی اس وقت الجزائر میں وہ بھی مسلمان ہی ہے. نظام مصطفیٰ کی تحریک پر گولیاں چلانے والے وہ بھی مسلمان ہی تھے، چلوانے والے بھی مسلمان تھے. ایک پرابلم ہے کہ ایک تبدیلی حالات میں آ چکی ہے، کفار سے تو بعد میں کہیں نوبت آئے گی. نظام خلافت قائم کرنے کے لیے پہلے ٹکر لینی ہوگی نام نہاد مسلمانوں سے. دیکھیے یہی تبدیلی ہوئی ہے اس وقت جو ہوئی ہے پیلسٹائن میں. یہ جو پی ایل او کے ساتھ مصالحت ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو مسلمان قتل کرے. یہودی کیوں قتل کرے خام کا؟ یہودی قتل کرے گا تو قتل ہونے کا بھی امکان ہے. انہیں بنا دو اپنی چھوٹی سی حکومت جو کہ ایک لمیٹڈ اٹانومی ہو، پھر یاسر عرفات وہی کچھ کرے گا ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جو کچھ حسنی مبارک کر رہا. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوگا؟ اس حوالے سے سمجھ لیجئے پہلی تبدیلی ہے. دوسری تبدیلی، حضور کے زمانے میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی. مقابلہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کا انسانوں سے، تلواروں کا تلواروں سے، نیزوں کا نیزوں سے، گھوڑے کا گھوڑے سے، اونٹ کا اونٹ سے. فرق صرف تعداد کا، نوعیت کا فرق نہیں، تعداد کا فرق. آپ اگر نفری کے فرق کے ساتھ ساتھ اسلحہ کے فرق کو بھی ایڈ اپ کر لیں تو میکسیمم فرق بنے گا 1 to 100 کا، 1 to 100 کی نسبت سے زیادہ تو نہیں ہوگی. آج یہ ہے کہ جہاں جو نظام ہے، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ، ملوکیت کا نظام، شاہ فاض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرنسز کی فوج ہے ان کی، ان کا ایک ان کے برات ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کے محلات ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کے برات کو، ان کے بیسٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے والی سٹینڈنگ آرمیز ہیں، ایئر فورس ہے، پولیس ہے، شرطا ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورسز ہے، ایئر فورس ہے. ایئر فورس آپ کے ہاں استعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی بلوچستان میں؟ ایئر فورس سے حافظ الاسد نے حما کا شہر جو ہے اس کو تحس نحس کیا، جو کہ اخوان المسلمون کا اسٹرانگ ہولڈ بن گیا تھا. تو یہ مقابلہ بہت ان ایون ہو گیا، ان ایکول. یہ دو تبدیلیاں ہیں منفی. ایک تبدیلی مثبت بھی ہوئی ہے، یہ ہے وہ سوشل ایولیوشن جس پر کہ پرسوں تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. حضور کے زمانے میں بلکہ حضور کے بعد 1000 برس تک بھی، ابھی انسان کا عمرانی شعور یہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ ریاست اور حکومت میں فرق کر سکے. آج ریاست علیحدہ شے ہے، حکومت ریاست کو چلانے کا انتظامی ادارہ ہے. وفاداری ریاست کی ہوتی ہے، حکومت کی نہیں ہوتی. حکومت کو بدلنا شہریوں کا حق ہے. عظیم تفاوت پیدا ہو چکا. ان تمام جو بھی فرق ہے، تفاوت ہے، حالات کی تبدیلی، اس کو سامنے رکھیے. لہذا اب ہمارے لیے آرمڈ کانفلکٹ، مسلح بغاوت، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جائز ہے. مسلمان فاسد فاجر حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز ہے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے. وہ بحالات موجودہ مشکل ہے. اگر کہیں ایسا امکان ہو تو جائز ہوگی. میں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا، اچھی طرح نوٹ کر دیجیے. لیکن جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر ان میں کوئی پہاڑی ملک ہے، کہیں گوریلا وار ہو سکتی ہے، وہ اور ہو جائے گا معاملہ، ٹرین مختلف ہو. لیکن بہرحال اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے اپنے ملک کے حساب سے. تو یہ چیز تقریباً، یعنی فیزیبلٹی جسے آپ کہتے ہیں، فیزیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز تقریباً محال ہو چکی ہے. حرام نہیں ہے، عملاً محال ہے. حکومت بدلنے کے اب دو راستے ہیں. ایک راستہ انتخابات کا ہے، ووٹوں کے ذریعے سے. وہ ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے ذریعے سے صرف چہرے بدلیں گے، نظام نہیں بدلے گا. ایک لگاری کی جگہ دوسرا لگاری، ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی. ہمیں تو بدلنا نظام، ہمیں فیسز نہیں بدلنے، نام نہیں بدلنے. الیکشن سے نظام کبھی نہیں بدلتا. الیکشن آر آلویز ہیلڈ ٹو رن دی سسٹم، ناٹ ٹو چینج دی سسٹم. دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے ایجیٹیشن، لانگ مارچ، بشرطے کہ تیاری ہو چکی ہو، لاکھوں افراد سر سے کفن باندھ کر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایجیٹیشن، ایک تو وہ مظاہرہ نا جو ہم کرتے ہیں، خاموش مظاہرہ، یہ تو ہماری دعوت و تبلیغ کی ایک کوشش ہے. وہ مظاہرہ جو نکلتا ہے گھراؤ کے ساتھ، اب اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ترک موالات، ٹیکسز نہیں دیں گے، پکٹنگ، بینکوں کو نہیں چلنے دیں گے، جاگیردار کو اس کا حصہ نہیں دیں گے. اب اس پہ کیا ہوگا؟ گولیاں چلیں گے کہ نہیں؟ جیلوں میں ٹھوسے جائیں گے کہ نہیں؟ لیکن یہ یک طرفہ جنگ ہو جائے گی، دو طرفہ نہیں ہوگی. اسی لیے میں نے خاص طور پر کہا تھا سیرت النبی میں مسلح جنگ دو طرفہ جنگ تھی، یقتلون و یقتلون. یہاں صرف یقتلون ہوگا، یقتلون نہیں ہوگا. آپ قتل نہیں کریں گے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو کر میدان میں نہیں آئیں گے تو نظام کبھی نہیں بدلے گا، دین کبھی غالب نہیں ہوگا. خون دیے بغیر یہ خلافت اگر قائم ہو سکتی ہوتی تو حضور کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش نہ فرماتے. جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کی جان بھی ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. کجا حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی جانیں. اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور جن کے ذریعے سے کہ مدینے میں انقلاب آیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر. بہرحال یہ یک طرفہ جنگ ہوگی کب؟ جبکہ وہ ساری تیاری ہو چکی ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، تربیت و تزکیے کا مرحلہ، تنظیم کا مرحلہ، یہ سارے طے کر کے پختہ ہو چکے ہو، تعداد بھی ہو اور اس میں کیفیت بھی ہو، کمیت بھی ہو، کوانٹیٹیو کوالیٹیو ساری کی ساری شرائط پوری ہو، پھر میدان میں نکلیں، چیلنج کریں، اب ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، وہ بھی سن لیجئے. ایک حدیث نہیں انل منکر کے ضمن میں بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہو. وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رواہ مسلم. اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، معصیت کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت کے ساتھ ختم کرے. اگر اس کی ہمت نہ رکھتا ہو زبان سے تو اس کو خلاف بولے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے تو اس کے خلاف شدید نفرت رکھے، اور سن لو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اگر دل میں نفرت بھی نہیں تو ایمان ہی نہیں. وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آ جاتا رہا. تو گویا کہ اس حدیث کو یوں فٹ کیجئے، جب تک طاقت کافی نہیں نہیں المنکر باللسان ہوتی رہے گی، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ سود ہے، یہ جاگیرداری ہے، یہ جاگیرداری زمین کا سود ہے، کہتے رہیے حق بات کہیے تو صحیح. جب طاقت ہو جائے اب آ جائیے کہ اب ہم نہیں چلنے دیں گے. لیکن یہ مضمون زیادہ کلیئر ہو کر آیا ہے ایک اور حدیث، وہ اتنی معروف اور عام نہیں، حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضور نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت میں مبعوث کیا ہو، الا کان لہ حواریون واصحاب، مگر لازماً کچھ نہ کچھ اس کے اصحابی ہوتے تھے، صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہو یا زیادہ ہوتے تھے. وہ صحابہ یا حواری کیا کرتے تھے؟ بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضور کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان. اس قدر خوبصورتی سے چیزوں کو آپ الفاظ کو جوڑتے ہیں، ترکیب ہے اس میں، ربط ہے. وہ کیا کرتے تھے حواری اور اصحاب؟ یا خزون اب سنتے ہی و یقتدون اب امر ہی، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے اور انہی کے حکم کا اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. صحابہ کا یہی عمل، حواریین مسیح کا یہی عمل. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے تھے. یہ ناخلف لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ توازن دیکھیے، وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، کہتے تھے وہ جو کرتے نہیں تھے اور کرتے تھے وہ جس کا حکم نہیں ہوا تھا. قول و عمل میں تضاد، عشق رسول کے دعوے، عمل میں اتباع رسول زیرو، اور کرتے کیا ہے؟ بدعات اور رسوبات جس کا حکم نہیں دیا گیا، ایک تمہار بدعات کا وہ دین بن گیا. اتنی جامع حدیث ہے، اتنی مکمل حدیث ہے، امتوں کے فساد کا سارا فلسفہ اس میں موجود ہے. ناخلف آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون. اب آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے ناخلف لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. پورا نظام ہمارے سامنے آ گیا. تین مراحل میں میں نے طریق نبوی، اور اس میں اب ہمیں کیا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، سارا بیان کر دیا ہے. تفصیل اس کی وہ 350-450 صفحات کی کتاب میں ہے، جو منہج انقلاب نبوی کے نام سے مطبوعہ موجود ہے. اب میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یہ خاتمہ کلام میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. نمبر ایک، اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے، اس کے ایمان کا عین تقاضا ہے، ورنہ وہ اسی قول اور فعل کے تضاد کا مرتکب ہو رہا ہے. دعویٰ اللہ پر ایمان کا اور اللہ کا دین پامال ہو اور آپ اپنے کاروبار میں اور اپنی زندگی کے معاملات میں مشغول ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ کے دین کی دجیاں بکھر رہی ہوں، آپ دین کے شیدائی بھی ہیں، دین کے ماننے والے بھی ہیں. بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے حد جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے. یہ حال دیکھے اور ہماری بے غیرتی اور بے حمیتی یہ ہو کہ بس اپنا دھندا، اپنی جائیداد، اپنا بزنس، اپنا معاملہ، اپنی کاروں کے ماڈل اور اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرین کا سائز، یہی ہماری فکر اور سوچ ہو تو کہاں کا اسلام. جد و جہد فرض عین، اور بلکہ اس میں ایک نقطے کا اضافہ کر رہا ہوں، ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہو وہاں فرض ہے صرف. ایک مسلمان بھی کہیں ہے اس کا فرض ہے کہ اس کی جد و جہد کرے. 950 برس کی زندگی اللہ دے تب بھی یہی کرتا رہے، کوئی مانے تب بھی کرے، نہ مانے تب بھی کرے. بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کس کی مثال دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس میں کتنے آدمیوں نے مانا؟ لیکن اگر کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے تو وہ ناکام ہو جاتے، اور آپ دعوت دیتے رہے اور قوم نے نہیں مانا تو قوم ناکام ہو گئی، سیدھی بات. اور میرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے جب کام شروع کیا تو وہ تنہا تھے کہ نہیں؟ ایک آدمی. تو اگر تو حضور ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر تو ایک آدمی بھی کہیں ہو صاحب ایمان، تو اس کے لیے فرض ہے کہ اس جدوجہد کے لیے شروع کر دیں. البتہ یہ ذہن میں رکھیے، اشارے ہیں کچھ کہ یہ عرض جو ہے پاکستان اور اس سے ملحق علاقہ خراسان، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس میں ایک نقطے کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ حضور کی صریح حدیث اور پیشن گوئی نہ ہوتی تو میں اسے ناممکن، محال عقلی سمجھتا. جو کام تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا اور سید المرسلین کے ہاتھوں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب امتیوں کے ہاتھوں کیسے ہو جائے گا؟ لیکن صریح پیشن گوئی ہے، ہوگا. عقلاً بھی ثابت ہے کہ ہونا چاہیے. میں قرآن سے سورہ کبریٰ بیان کر چکا، حضور کی حدیثیں بیان کر چکا، فلسفہ ارتقاء سے استشهاد کر چکا، اور حالات کا بہاؤ ادھر ہے یہ دکھا چکا. ون ورلڈ آرڈر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ ہوگا. البتہ ایک اس میں نقطہ سمجھ لیجئے، جو کام حضور نے 20 برس میں کر کے دکھا دیا، یہاں ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی 100 برس لگ جائے. پہلے میرے اس لفظ کو پہچان لیجئے، پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا، اس لیے 100 سال کہا ہے. لیکن میں اب اس کی وضاحت کر دوں، 400 سال اس کام کو، اس عمل کو جاری ہوئے ہو چکے ہیں اس بر عظیم پاک و ہند میں. اس کا آغاز حضرت مجدد الفسانی سے ہوا ہے رحمت اللہ علیہ. خاص طور پر دعوت قرآنی کا آغاز شاہ ولی اللہ سے ہوا، 300 برس ہو گئے رحمہ اللہ. پھر جہاد اور قتال کا بھی ایک نمونہ دکھا دیا گیا پچھلی صدی میں سید احمد بریلوی کے ہاتھوں. یہ ساری داستان در حقیقت تدریجن یہ پورا عمل ہے جو اپنے ایک آخری نقطے کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی بات ہے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی الف ثانی شروع ہوا 11ویں صدی ہجری سے مجددین کا سلسلہ ہندوستان میں، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرحندی، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آ رہا. پھر شاہ ولی اللہ جیسے مفکر، اور سمجھیے کہ مجدد علوم اسلامی اور خاص طور پر قرآن کی طرف توجہ مرکوز کرنے والے، اس لیے کہ دعوت ایمان بدریہ قرآن یہ نقطہ آغاز ہے اس پورے عمل کا. قرآن کو ہم نے بنا رکھا تھا کتاب مقدس پڑھو اور صرف ثواب لے لو. واقعہ یہ کہ پچھلے 300 برس میں جتنا کام قرآن مجید پر ہوا ہے اس ملک کے اندر کہیں نہیں ہوا پوری دنیا. اور اسی میں اب میں ایک اضافہ کر رہا ہوں، اس صدی میں، بلکہ کہیے جو صدی ختم ہو چکی ہے، صدی 14ویں صدی، یا یوں کر لیجئے کہ 20ویں صدی عیسوی میں، یہ عمل جو ہے ایک پورے بھرپور اور جامع ایک تحریک کی شکل میں بھی اب 3ویں جنریشن میں ہے. ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو، غالب کہتے ہیں، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. 1912، آج یہ 93 ہے، 81 برس پہلے ابوالکلام آزاد کھڑے ہوئے تھے اس ملک کے اندر حکومت الہیہ کے قیام کا نعرہ لے کر. نوٹ کیجئے، میں نے خلافت کی حقیقت بیان کی تھی، حکومت اللہ کی، خلافت مسلمانوں کی، حکومت الہیہ. حزب اللہ قائم کی تھی اور بیعت کی بنیاد پہ قائم کی تھی. دعوت رجوع القرآن، اس کا غلغلہ، البلاغ اور الہلال کی دعوت، اور دارالارشاد قائم کیا تھا ایسے نوجوان مبلغین پیدا کرنے کے لیے جو قرآن مجید کے فکر کو، اس کی دعوت کو، اس کے علم کو عام کرے. تو گویا کہ یہ جدوجہد اس ملک میں بھی کم سے کم 80 برس پرانی ہو کر 3rd جنریشن میں جا رہی ہے. ہوگا یہی جو کام حضور نے ایک لائف سپین میں کر دیا تھا، اگر 3 یا 4 جنریشن میں ہو جائے بہت بڑی کامیابی. لیکن یہ کہ وہ تینوں کام میں نے خاص طور پہ اس لیے نوٹ کرا دیے آپ کو، اس کا تعلق جڑے گا میری آخری بات سے. اس کے بعد ہوا یہ ہے، کچھ ہمارے قدامت پسند، قدامت پرست علماء کی مخالفت ہوئی، کچھ اور اسباب ان کی بددلی کے ہوئے، وہ اس کام کو چھوڑ کر جہاد حریت کے اندر کانگریس میں شریک ہو گئے. مجھے، میں نے بارہا کہا ہے، اس ابو الکلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میری دلچسپی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 1912 سے 1920 تک کے ابو الکلام سے، الہلال اور البلاغ والا ابو الکلام، حزب اللہ کا امیر ابو الکلام، سن 12 میں ہلال نکلا، اور یہ حدیث آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ پہلی مرتبہ 1912 میں انہوں نے اپنے پرچے میں شائع کی. ویسے ایک مشکات میں موجود ہے، لیکن علماء کے پڑھنے پڑھانے میں، بیان کرنے میں نہیں آتی تھی، نہ آج تک آتی ہے. ابو الکلام لائے اس کو، لیکن یہ کہ پھر وہ اس کام کو، جیسا کہ میں نے دارالارشاد کلکتے میں قائم کیا تھا، اور مقصد ایسے نوجوان تیار کیے جائیں کہ جو قرآن مجید کے لیے داعی بن کر پھیل جائیں معاشرے کے اندر، ملک کے اندر. وہ پھر چھوڑ کر کانگریس میں شریک ہوئے. پھر اس کا سرا اٹھایا ہے مولانا مودودی نے. انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی، انہوں نے جماعت اسلامی بنائی، اگرچہ اس کو بیعت کی بنیاد پر نہیں رکھا. یہ مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی. ان کا دارالارشاد تھا، یہاں دارالاسلام بنا تھا، علامہ اقبال کے ایک عقیدت مند کے ذریعے سے جماعت اسلامی بنی. لیکن یہ کہ بدقسمتی کہ 7-8 سال ہی مولانا ابو الکلام قائم رہے تھے، 7-8 سال ہی مولانا مودودی اپنے اصولی انقلابی طریقے کار پر کارمند رہے. پاکستان بننے کے بعد سیاسی میدان میں آ کے، الیکشن کے میدان میں آ کے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت اختیار کر لی، وہ انقلابی رول ختم ہوا. اور آج اس دلدل میں جو حال ہے اس جماعت کا، ذرا اندازہ کیجئے کتنا عرصہ، کتنا زمانہ بیت گیا، اور وہ دلدل میں کیسے پھنسی ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. لیکن یہ کہ الحمدللہ وہی سلسلہ ہے جس کا تیسری نسل میں میں نے آغاز کیا، اور دیکھیے وہی تین کام الحمدللہ. اسی لیے میں نے آج وہ حضور کے الفاظ جو تھے، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہے تھے، استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، بات وہیں پہنچ گئی ہے. میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے لگایا ہے قرآن کی دعوت عام کرنے میں، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، دعوت رجوع القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، 1-year course، 2-year course، قرآن اکیڈمی، قرآن انجمنے، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسز. اور صرف اپنے ہاں نہیں، دشت و دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہاں کہاں میں جا کر اس دعوت قرآنی کو لے کر پھرا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج ہم شروع نہیں کر رہے، یہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، ایک تسلسل ہے، یہ در حقیقت اس کا دوام ہے، اس کا آگے بڑھنا ہے. ظاہر بات ہے ہم 5 نسلوں میں بھی جا کے وہ کام کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی، ایک نسل میں کرنا تو سوائے محمد الرسول اللہ کے امتناع نظیر کے مسئلے کا اس معاملے میں میں قائل ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان وہ کام کر سکے ایک لائف سپین میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اللہ دوسرا محمد پیدا کر سکتا یا نہیں پیدا کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا مجھے یقین ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان ایک لائف سپین میں وہ کام کر سکے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1350 برس قبل کیا تھا، امپاسبل. اس لیے میں نے یہ سارا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. میں آپ کو گنوا چکا ہوں، یہ پاکستان وہ ملک ہے، ہندوستان کا سارا فکری اور علمی سرمایہ یہاں مرتکز ہو گیا، سارا تہذیبی سرمایہ اب یہاں آ گیا. اس کی ماں ہے مسلم قومیت، جو خلافت اسلامی کا ایک جزو لازم ہے. اس میں قرارداد مقاصد پاس ہو چکی ہے کہ جو اللہ کی حاکمیت اور انسانوں کی خلافت کا پورا تصور اس کے اندر موجود ہے. یہاں ربا کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ آ چکا ہے، جو در حقیقت اس وقت ورلڈ زائنزم اور دنیا میں جو امپیریلزم ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ سود ہی کے ہتھکنڈے میں تو انہوں نے جکڑا ہوا ہے پوری نوع انسانی کو. یہ سارے آثار ایسے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعوت رجوع القرآن جو شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، میری کتاب مل جائے گی شاید یہاں پر باہر بھی ہو، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر یہاں تک، اور پھر جو بھی اس میں خدمت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کی پوری رداد اس کتاب میں شامل ہے. اس پہلو سے میں اب نے عرض کیا تھا دو باتیں کہنی ہے، ایک ختم ہوئی، اب آخری بات بہت مختصر. ہمارا جو یہ کام ہو رہا ہے اس کے تین حصے ہیں، جیسے میں نے ابو الکلام کے حوالے سے تین باتیں کہی، اور در حقیقت یہ نص قرآنی کے حوالے سے عرض کروں گا، کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. درخت کے تین حصے ایک حدیث میں بھی آئے ہیں کہ ہمارا یہ جو امر ہے اس کے ایک راس الامر یہ ہے، ایک قوام ہے اور ایک ضربت السلام منہ ہو، جیسے درخت کی چوٹی، درخت کا جڑ اور درخت کا تنا. ہمارے کام کی جڑ بنیاد دعوت رجول القرآن، دعوت ایمان بدریا قرآن، لیکن ایمان شعوری ایمان. میں نے جو مشقت اپنی جان پر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی کامیاب ہوئی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میں بڑی کثیر تعداد میں نوجوانوں کو اس اجتماع میں دیکھ رہا ہوں. ان کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے، ایک سال اپنی زندگی میں سے نکال کر اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ قرآن سے براہ راست ہم کلام ہو جائیں. قرآن آپ کو انسپائر کرے گا، قرآن آپ سے بات کرے گا، ہم کلام ہوگا آپ سے، لیکن وہ اسی شکل میں ممکن ہے جب کم سے کم اتنی عربی ضرور سیکھ لی ہو کہ براہ راست بیریئر نہ ہو ترجمے کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تفسیروں سے نہیں، قرآن براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہو وداؤٹ اینی بیریئر آف انٹرپریٹیشن اینڈ بیریئر آف ٹرانسلیشن. اس کی صلاحیت انجم الخدام القرآن جو کچھ کر رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں، مالی تعاون، اس کی شرکت، اس کی میمری، اس کی رکنیت، میں اس پر نہیں آ رہا، اس پر آ رہا ہوں کہ نوجوان اس کا طے کرے. کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے دن، تم نے سب کچھ پڑھا، تم نے انگریزی پڑھی، ایک غیر ملکی زبان عربی نہ پڑھی کہ تم ہماری کتاب کو سمجھ سکتے، کیا عذر ہوگا؟ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، آج اپنا محاسبہ کر لو، سمجھو کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کیا جواب دیں گے اس نے کہ سب کچھ پڑھ لیا، ڈاکٹری پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، کمپیوٹر سائنس پڑھ لی، ایم بی اے کر لیا، کیا کیا کر لیا، لیکن عربی نہیں پڑھی کہ ہم سے براہ راست ہم کلام ہو سکتے، ہے کوئی عذر، ہے کوئی دلیل؟ تو بہرحال ہمارا پہلا کام جو ہے انجمن خدام القرآن کا، دعوت رجول القرآن کا، انجمن اس کی حیثیت تنظیمی ہے. دوسرا کام ہے جس کے دل میں قرآن کی وہ دعوت جڑ پکڑ جائے، جسے پتا چل جائے کہ یہ میرا فرض ہے، اب وہ تنظیم میں آئے، منظم ہو، وہ تنظیم جو سم و تعت فی المعروف کی بیعت کی بنیاد پر پائے. اقدام جب بھی ہوگا اس تنظیم کے تحت ہوگا، اس لیے کہ جب تک کہ وہ لوگ نہ ہوں کہ جو اپنے اوپر دین کا نافذ کر چکے ہوں، اپنے دائرہ اختیار میں نافذ کر چکے ہوں اور مل جل کر بنیادیں مرسوس بن جائیں، اور وہ کثیر تعداد میں نہ ہو موتر میں تعداد میں، اس وقت تک اقدام نہیں ہوگا، یہی کام کرتے رہیں گے. بانشہ درویشی درساز و دماتم دن، یہ ہے تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر ہے، تنا کمپیکٹ، یہ تنظیم اسلامی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں سم و تعت کی بنیاد پر خالص اسلامی جماعت بنانے کی، اور میرے الفاظ نوٹ کر لیجئے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے جماعت بنا لی ہے، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ تباہی کے اندر جو ہمارے ماحول کے اثرات ہیں، جو انگریز کی غلامی کے اثرات ہیں، جو ہماری غیرتیں اور حمیتیں کچلی گئی ہیں، جو ہمارے اخلاق کا دیوالہ نکل چکا ہے کہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، اس حوالے سے آسان کام نہیں ہے بیعت سم و تعت کی بنیاد پر جماعت بنا دینا، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی سوچیے، غور کیجیے، اس کوشش میں شامل ہو جائیے، اس میں شریک ہو جائیے. تیسری شے ہے یہ تحریک خلافت، اور اس کا اصل مقصد ہم نے رکھا ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا. اب آپ سوچئے، چار دن یہاں دو دو سوا دو دو گھنٹے کی جو میری تقریریں ہیں، یہ سب ایجوکیشن ہے، ایڈلٹ ایجوکیشن ہے. خلافت ہے کیا؟ خلافت کا دستوری نظام کیا ہوگا؟ نعرہ لگانا آسان کام ہے، لیکن ان مسائل سے گریپل کرنا، ان کے ساتھ جو ہے پنجہ آزمائی کرنا کوئی آسان ہے. ریچ آؤٹ ٹو دی ماسز، اور بالکل گراس روٹ لیول تک پہنچائیے کہ خلافت ہے کیا، اس کا نظام کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، وہ قائم کیسے ہوگا، اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو بھی اس طرح کے پروگرام بنائے ہیں، یہ ہے تحریک خلافت. اس میں ہم نے بیعت کا نظام نہیں رکھا ہے، معاونت ہے. قرآن مجید کی اصطلاح ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک ہے جماعت کا نظام، تنظیم میں آئیں گے تو جماعت کے اندر شریک ہوں گے، بیعت کرنی ہوگی، لیکن تحریک خلافت میں معاونت کا ایک وعدہ ہے کہ آپ کو اس سے اتفاق ہے، آپ اس کے ساتھ ہم خیال ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا کچھ وقت، اپنا کچھ پیسہ، کچھ صلاحیت صرف کریں گے. اس میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اس تعاون فارم کو پر کر کے آپ تحریک خلافت میں شامل ہوں گے، پھر ملنا جلنا ہوگا، ربط بڑھے گا، تو اس سے یہ کہ باہمی اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے دے اور آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، انشراح ہو جائے، پھر آپ تنظیم میں شامل. اصل شے وہی ہے، جب تک کہ اس بنیاد پر کمپیکٹ تنظیم اتنی بڑی نہیں ہو جائے گی، کوئی اگلا قدم جو ہے اقدام کا بہرحال اس کے اٹھانے کا کوئی سوال نہیں. اسی پر میں اپنی گفتگو آخری ان الفاظ پر، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اور میری مدد یہ بھی ہے کہ آپ میرے لیے تنہائی میں دعائے خیر کریں، یہ بھی میرے ساتھ تعاون ہے. میری مدد یہ بھی ہے آپ انجمن سے وابستہ ہوں، اس کے اندر وقت لگائیں، اور سب سے بڑھ کر نوجوان، اور نوجوان میں کم سے کم 40 برس جو ہے وہاں تک نوجوان ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میں 20-25 برس کے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، وہ بھی نوجوان ہے، لیکن آپ کو معلوم رجل شابن 40 برس عربی زبان میں. اور سب سے بڑی بات، بڑی لطیف بات ہے، حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، کب یہ آیت نازل ہوئی؟ جب آپ کی عمر شریف 40 برس. اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ یہ سوچیے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اور یہ کہ تیسرے درجے میں، یہ تو سب سے ادنا معاملہ ہے کہ کچھ تو رابطہ قائم ہو کسی درجے میں. تو یہ سب کچھ سن سنا کر، اور 4 دن آپ نے بھی 3-3 گھنٹے اپنی زندگی کے 4-4 گھنٹے آمد و رفت ملا لیجئے تو 4-4.5 گھنٹے ہو جائیں گے آپ نے صرف کیے ہیں، تو کچھ تو اس کا عملی نتیجہ آپ کی زندگی میں نکلنا چاہیے. کم سے کم تحریک خلافت کی معاونت کا تو آپ جو ہے آغاز کر ہی دیں. دل سے، تہے دل سے دعا مانگیں گے اللہ تعالی ہمارے اس ایثار کو، محنت کو قبول فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد و بارک وسلم وصل وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معاہم یا ارحم الراحمین. اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے. واشرح صدورنا للاسلام، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کو ہم کریں جو تجھے پسند ہے. اللہم وفقنا نہجر کل ما تکرہہ، اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے ناپسند ہے. اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کریں. اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس تیرے عطا کردہ ملک میں، یہ سلطنت خدا داد ہے، اے اللہ تیری عطا کردہ ہے، اس میں ہم تیرے نظام کو اور خلافت علی منہاج النبوت کو قائم کر سکیں، اور اے اللہ توفیق دے کہ ہم پھر اسے پوری دنیا پہ پھیلا سکیں. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا. اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلها واتمم لنا بالخیر وتقبل منا فانک خیر المتقبلین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ.